السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر محترم و ارجمند، جناب آقای معزز کی والدہ معصمہ مغفورہ و مرحومہ اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنت الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. درود پڑھیے محمد والے محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. حلول ماہ مبارک رجب، آپ تمام مومنین کرام و تمام سالکین اللہ و تمام راہروان راہ حقیقت کو تبریک و تہنیت عرض ہے، اور اسی طرح ولادت با سعادت حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے آغاز ماہ رجب مطابق ہے ولادت امام علیہ السلام سے. ماہ رجب دیگر بعض مہینوں کی طرح بہت ساری مناسبتیں اپنے دامن میں رکھتا ہے. اہل بیت کا مہینہ ہے و ولایت کا مہینہ ہے، اس کے اندر اگرچہ شہادتیں بھی ہیں، ایام شہادت بھی ہیں، لیکن ولادت سے اس کا آغاز ہوتا ہے. امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہے. مشہور ترین مناسبتیں رجب کے اندر نیمہ رجب، 13 رجب ہے، اور اس کے بعد 25 رجب و 27 رجب ہے، عید مبعث و روز نزول قرآن کریم ہے، روز قرآن ہے. ماہ رجب کے بارے میں روایات اس کی فضیلت میں کثرت سے وارد ہوئی ہیں کہ عبادت کا مہینہ، استغفار کا مہینہ، صدقہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ روزہ اور صدقہ دو اہم عمل ذکر کیے گئے ہیں. اگر ہو سکے پورے مہینے کا، نہ ہو سکے مہینے کے کچھ ایام کا، اور اگر توفیق بہت ہی کم ہو تو کم از کم ایک روزہ ماہ رجب کا ضرور انسان، توفیق و اللہ تعالیٰ کی تو رکھے انسان. سب سے افضل روزہ 27 رجب کا ہے، روز مبعث کا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. ایام اعتکاف بھی ہیں، ایام 20 اعتکاف رجب رمضان المبارک کے بعد. اس کی خاص فضیلت ہے کہ صاحبان توفیق معتکف ہوتے ہیں اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بجا لاتے ہیں. اس کے علاوہ دعائیں ہیں خاص ماہ مبارک رجب کی جو آج سے شروع ہیں ہر فریضہ کے بعد. یہ دعا تاکید کی گئی ہے، پڑھی جانی چاہیے، جو عموماً مومنین کو آزبار ہوتی ہے. بہت ہی عالی مضمون دعا ہے، دعائے ماہ مبارک رجب. اسی طرح ولادت با سعادت امام علیہ السلام ہے، لیکن مجلس ترحیم ہے، ایک ماں کی یاد میں سوگوار فرزند کی طرف سے و خاندان کی طرف سے ہے۔ میں چاہوں گا کہ چند جملے اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک ماں کی یاد میں مجلس منعقد ہے و یہ ایام کل مطابق ہے روز شہادت شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے، جو روز معلم بھی کہلاتا ہے۔ آج بھی جامعہ میں عروۃ الوثقی میں یوم معلم اسی مناسبت سے برپا ہوا ہے، بہت ہی باشکوہ و شایان شان مجلس تقریب تھی جس میں معلمین نے شرکت کی ہے۔ معلم و ماں دو بہت ہی عظیم المرتبہ مقام ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اور ہدایا میں سے معلم و ماں، جو کہ دونوں کا یکساں عمل ہے، ایک جیسا عمل ہے۔ ہرچند ہم معلم و ماں یا اللہ تعالیٰ کی دیگر نعمتیں و نوازشیں جو انسان کے شامل حال ہیں، انہیں اس دید سے اور اس نگاہ سے نہیں دیکھتے، عموماً آبائی نگاہیں ہیں ہماری، چونکہ ہم سب فرزندان دین آبائی ہیں، آبائی دین کے آغوش میں پلے ہیں، بڑے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، پرورش پائی ہے۔ ہمارے افکار، ہماری شخصیات، ہمارے رجحانات، ہمارا طور طریقہ، بلکہ دین کو بھی ہم نے آبائی رنگ دے دیا ہے، ہر چیز کے اوپر آبائی رنگ ہے۔ آبائی رنگ سے مراد جو کچھ رسوماتی و رواج کے اعتبار سے موضوع کو عنوان مل جاتا ہے، ہم سب بڑی عقیدت کے ساتھ اس کے پابند ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آبائی دین کے اندر ماں وہ مقام نہیں رکھتی جو الہی دین میں ماں کا ہے، البتہ ماں باپ دونوں کا۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام ماں باپ کا بہت عظیم ذکر کیا ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں قدر جانے ان کی، اور جن کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے حقوق ادا کریں۔ ماں باپ کے عظیم حقوق ہیں، وہ حقوق فقط فقہی مسائل میں منحصر نہیں ہیں، معنوی حقوق ماں باپ کے کہیں زیادہ ہیں، فقہی دائرے سے وسیع تر۔ حالت حیات میں ہوں یا حالت موت میں ہوں، قرآن کریم نے دونوں کا ذکر کیا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے تذکرے کے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے، قضا یہ ہے کہ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے رب کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنا، أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا، فقط خدا کی بندگی و عبادت کرنا، اور جب احترام و احسان کرنا ہو تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اکثر ایسی توفیقات جب نصیب ہوتی ہیں، شان مادر و شان والدین میں کہیں گفتگو کا موقع ملتا ہے، میں یہ نقطہ لازم سمجھتا ہوں مومنین کی خدمت میں، سب سے پہلے اپنے تذکر کے لیے اور پھر سامعین کے لیے، کہ جو کچھ قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو ہم قرآنی زبان میں سمجھیں، قرآنی تناظر میں اس کو سمجھیں، آبائی لباس نہ پہنائیں اس کو ہم۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، ترجمہ ہندی ہے جبکہ مطلب قرآنی و الہی ہے۔ احسان کرنا عموماً ہم کوئی ہدیہ دے دینا، کوئی چیز دے دینا، کوئی نیکی کر دینے کو احسان کرنا کہتے ہیں ہم۔ احسان خود ایک عمل ہے دیگر اعمال کے مقابلے میں، جیسے کھانا کھانا ایک عمل ہے، کھانا کھانا کسی پر احسان نہیں ہے۔ بس اوقات ہم کہتے بھی ہیں کہ یہ کام کیا ہے، کہتے ہیں کیا ہے تو کیا ہے، مجھ پر احسان تو نہیں کیا آپ نے۔ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے حق میں، کسی کے نفع میں کوئی ایسا قدم اٹھائیں آپ بلا معاوضہ، جس سے اس کی بھلائی ہو جائے، جس میں اس کی خیر ہو جائے، نیکی ہو جائے، اس کو ہم اپنے آبائی اصطلاح میں احسان کہتے ہیں۔ قرآن کریم حکم دے رہا ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ احسان سے پیش آئیں، البتہ صرف ماں باپ کے ساتھ نہیں، لوگوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بھی احسان سے پیش آئیں، آپس میں بھی برتاؤ آپ کا احسان ہو۔ یا قرآن کریم میں ہے کہ جو بھی خداوند تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا ہے وَهُوَ مُحْسِن، حالت احسان میں اللہ پر ایمان لایا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس کے ہاتھ میں بہت مضبوط سہارا آ گیا ہے، ایسا سہارا جس کے گرفت اسے ہلاک نہیں ہونے دے گی، نابود نہیں ہونے دے گی، ایسا سہارا انسان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اگر محسنانہ طور پر زندگی بسر کرے۔ اور قرآن کریم کی متعدد آیات کا اختتام اس ترجیح بند پر ہوتا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، خدا محسنوں کو پسند کرتا ہے، احسان صاحبان احسان کو خدا پسند کرتا ہے۔ کیوں والدین کے ساتھ احسان سے پیش ہو، خصوصاً جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کچھ چیزیں ممنوع ہیں اور کچھ چیزیں مراد کرنا لازم ہیں، کچھ چیزیں ان کے سامنے انجام نہ دو، لا تقل لہما افن، دل نہ دکھاؤ ان کا، اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو، چونکہ اس عمر میں انہیں احسان کی ضرورت ہے۔ احسان کا مطلب یہ نہیں کہ بازار سے ان کے لیے ہدیہ خرید کے لائیں، گفٹ خرید کے لائیں، کبھی ان کے لیے گرمی کا سوٹ لے آئیں، پھر سردی کا سوٹ لے آئیں، پھر جوتا لے آئیں، پھر ان کے لیے اور پرفیوم لے آئیں، اور یہ بہت ساری چیزیں گفٹ والدین کو دیتے جائیں کہ یہ احسانات ہیں میرے آپ کے اوپر، بلکہ احسان صفت ہے تمام اعمال کی، تمام رویوں کی صفت احسان ہے۔ ماں باپ کے ساتھ جو بھی رویہ اختیار کرو اس کا وصف احسان ہونا چاہیے، مثلا جب بولو تو احسان ہو اس کے اندر، جب چپ رہو تو احسان ہو اس کے اندر۔ بسا اوقات انسان بات نہیں کرتا ماں باپ سے، چپ رہتا ہے، اس چپ کے اندر بھی احسان ہو، خاموشی کے اندر بھی احسان ہو، اس خاموشی میں حسن ہونا چاہیے، احسان ہونا چاہیے۔ ماں باپ کے سامنے اٹھتے ہو، ماں باپ کے سامنے بیٹھتے ہو، ماں باپ کے سامنے آتے ہو، ماں باپ کے سامنے جاتے ہو، تمہارا ہر عمل، ہر رویہ مزین ہو صفت احسان کے ساتھ، وصف حسن کے ساتھ۔ احسان اردو میں کسی کے اوپر کوئی بھلائی کرنا ہے، کسی کے حق میں کوئی بھلائی کرنا ہے، لیکن عربی میں، قرآنی زبان میں، ہر عمل کو موزون، متوازن، حسن اور زیبائی کے ساتھ انجام دینا احسان ہے۔ ہر عمل کا ایک حسن ہے، کوئی بھی عمل کریں آپ، اس کا ایک حسن ہے، کھانا کھانا ہے اس کا حسن ہے، کھانا پکانے کا ایک حسن ہے، کھانا پیش کرنے کا بھی ایک حسن ہے، کسی کو کھانا کھلانا احسان نہیں ہے، اس کھانے کو جب آپ پیش کرتے ہیں، اگرچہ وہ معمولی کھانا ہو، دال ساگ ہو، لیکن جب آپ اس کو پیش کریں اس کے سامنے، اس کے اندر خوبصورتی ہو، زیبائی ہو، اس حسن کے ساتھ جب آپ پیش کرتے ہیں احسان، اس کے اندر احسان ہے۔ ممکن ہے بہت مہنگا کھانا اس کو پیش کریں، لیکن پیش کرنے کا طریقہ حسین نہ ہو، زیبا نہ ہو، خوبصورت نہ ہو، اس صورت میں اس کے اندر کوئی احسان نہیں ہے۔ ماں باپ محتاج احسان ہوتے ہیں، خصوصاً بڑھاپے میں، کہ قرآن کریم کا بھی فرمان ہے کہ جب یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اولاد کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، علاوہ ان کی ضرورتوں کے، کہ مادی ضروریات ان کی کم ہو جاتی ہیں، جو جو انسان کی عمر بڑھتی ہے، حرص اور ہوس زیادہ ہوتی ہے، ضرورت کم ہوتی جاتی ہے۔ مثلا پہلے اگر انسان کو روزانہ 100 روپے کی ضرورت پڑتی تھی بڑھاپے میں، اب 25 روپے کی ضرورت ہے، لیکن حرص کے لحاظ سے جوانی میں 100 روپے کی حرص تھی، بڑھاپے میں 1 کروڑ روپے کی حرص بڑھ گئی ہے، اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ۔ جوں جوں عمر بڑھتی ہے ضرورتیں کم ہوتی جاتی ہیں، حرص زیادہ ہوتی جاتی ہے، ہوس زیادہ ہوتی جاتی ہے مال کی۔ اسی طرح ماں باپ کی مادی ضرورتیں کم ہوتی جاتی ہیں جوں جوں بوڑھے ہوتے ہیں، خوراک کی جگہ بھی دوا، ان کی بہت ساری چیزوں کی جگہ دوائیں لے لیتی ہیں، اب وہ نہیں، خوراکیں یا غذائیں ہضم کرنا مشکل ہے ان کے لیے، بڑھاپے میں مادی ضرورتوں سے زیادہ ان کو احسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر اولاد محسن ہو، خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد محسن ہے، یعنی جن کی اولاد کا عمل، جن کی اولاد کا رویہ، جن کی اولاد کا طور طریقہ حسن رکھتا ہے، خوبصورت ہے، زیبا ہے، مزین ہے، توازن ہے، موزون ہے، اس کے اندر موزونیت ہے، ایسے ماں باپ واقعاً قابل مبارکباد ہیں. اگرچہ ماں باپ خود اس میں دخیل ہوتے ہیں اولاد کے محسن ہونے میں اور مسی ہونے میں، محسن کے مقابلے میں مسی ہے. دعا جب نماز شروع کرتے ہیں آپ، آغاز نماز کی دعا میں سے یا آغاز نماز کے اس ابتدائی جملوں میں سے جو روایات میں مستحبات ہیں، اس میں سے یہ ہے کہ یا محسن قد آتا کل مسی، اے محسن، ایک مسی تیری بارگاہ میں آ کھڑا ہوا ہے. انت المحسن و انا المسی، تو محسن ہے اور میں مسی ہوں. احسان کے مقابلے میں سیئہ ہے، سیئہ یعنی برائی. سیئہ جس عمل کے اندر خوبصورتی نہ ہو، سیئہ سیاہ عمل، تاریک عمل، ادب سے خالی عمل. بعض لوگ ادب سے خالی ہوتے ہیں. ادب اور اخلاق میں یہ فرق ہے، یہ مطالعے کے لیے عرض کر رہا ہوں نقطہ. جو شوق رکھتے ہیں یا توفیق رکھتے ہیں، بس اوقات مطالعے کا شوق ہوتا ہے، توفیق نہیں ہوتی. بس اوقات توفیق ہوتی ہے، شوق نہیں ہوتا. اور بعض تو دونوں ہی نہیں ہوتے، ان کے اندر نہ شوق ہوتا ہے اور نہ توفیق ہوتی ہے. باہر کیف کہیں مجبور ہو جائیں مطالعہ کرنے پر، بس اوقات ویٹنگ روم میں، کسی ایئرپورٹ پر، کسی قید تنہائی میں، کسی کے انتظار میں مطالعہ، اور کوئی چارہ نہیں ہے، اٹھ کے کتاب اٹھا لی پڑھنے کے لیے، غم غلط کرنے کے لیے. اس دوران یہ کام آئے گا یہ نقطہ. اخلاق اور ادب میں یہ فرق ہے کہ اخلاق ان صفات حسنہ کو کہتے ہیں جو انسان کی روح کو خوبصورت بنا دیتی ہیں، ان کو اخلاق کہا جاتا ہے. خلق یعنی زیبائی، جمال، روح کے جمال کو اخلاق کہتے ہیں، نفس کے جمال کو اخلاق کہتے ہیں. البتہ ضروری نہیں کہ اخلاق اچھا ہی ہو، بس اوقات برا بھی ہوتا ہے، یعنی روح کے اندر بری صفات آ جاتی ہیں، برے عادتیں پڑ جاتی ہیں روح کے اندر. عمل کے اچھی صفتوں کو، عمل کے حسین اوصاف کو ادب کہا جاتا ہے. ادب عمل کے حسن کا نام ہے اور اخلاق روح کے حسن کا نام ہے. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میرا عمل اچھا ہو، زیبا ہو، خوبصورت ہو، حسین ہو، عمل کو مزین کریں، آرائش کریں. جس طرح بسا ہوگا تم اپنا جسم سنوارتے ہیں، شادی بیاہ میں جانا ہو تو خصوصیت کے ساتھ سنوارتے ہیں، آج کل تو مجلس کے لیے بھی سنوار کے جاتے ہیں، جہاں بھی جائیں گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے ایک اچھا خاصا ٹائم جسم سنوارنے میں لگتا ہے. پہلے عورتیں صرف یہ کام کرتی تھیں، ابھی مرد بھی کرتے ہیں یہ کام بناوٹ کا، چونکہ تہذیبی ایسی بن گئی ہے جس میں انسان کے لیے زیادہ اہمیت ہے پرکشش بننا. اپنے جسم کو دوسروں کے لیے پرکشش بناؤ، جذاب بناؤ، اڑتی نگاہیں بھی کھینچو اپنی طرف، خصوصاً نامحرم کی. جو نامحرم کی نگاہیں اپنی طرف موڑنے میں کامیاب ہو جائے یہ جنتی انسان ہے. لیکن جو یہ کامیابی حاصل نہ کر لے، بڑا نالائق اور نکمہ انسان ہے کہ یہ نامحرم کی توجہ کا مرکز نہیں بن سکا. یہ تحفہ ہے شہوانی و مغربی تہذیب کا جو انسانوں کو دیا گیا. لباس ایسا پہنتے ہیں پرکشش عورتیں اور مرد، نگاہیں کھینچنے والا، نگاہیں جذب کرنے والا. اس کے علاوہ بہت کچھ خرچہ کرتے ہیں. اکثر یہ شاپنگ جو بازار میں ہو رہی ہوتی ہے، اس سامان کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہمیں پرکشش بننا ہے دوسروں کے لیے. باہر کیف جسم سنوار کے باہر آتے ہیں، ہم جسم کی آرائش کرتے ہیں. زینت اور چیز ہے، پرکشش بننا ایک الگ مطلب ہے. زینت مومن کی شان ہے، مومن ہمیشہ جسم کو بھی زینت مزین رکھتا ہے، روح کو جسم سے زیادہ مزین رکھتا ہے. زینت روح جسم کی زینت سے زیادہ اہم ہے. پرکشش نہ بنائیں، مزین ضرور کریں اس کو. پرکشش بنانا شہوتوں کو کھینچنا ہے، شہوتوں کو کھینچنا، یہ پرکشش بنانا ہے، شہوتوں کی توجہ کا مرکز بنانا، جو ایک شیطانی عمل ہے، ہوس بازی کا عمل ہے، اس میں بھی ایک ہوس بازی ہے کہ انسان شہوتوں کی توجہ کا مرکز بن جائے۔ مزین ہونے سے انسان شہوتیں نہیں کھینچتا دوسروں کی اپنی طرف، شہوتوں کی توجہ کا مرکز نہیں بنتا، بلکہ آرائش کرتا ہے، موزون بناتا ہے اپنے ظاہر کو بھی اور اپنے باطن کو بھی۔ روح کی آرائش کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی آرائش ضروری ہے، زینت عمل ادب کہلاتا ہے۔ مولا رومی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، از خدا خواہم توفیق ادب، مجھے اللہ سے ادب چاہیے، خدا سے ادب کی ضرورت ہے، ادب خدا دے مجھے، کہ بے ادب محروم ماند از لطف رب، چونکہ بے ادب اصلی محروم لطف خدا سے بے ادب انسان ہے۔ بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش بر ہمیں آفاق زد۔ بے ادب نہ صرف اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے بلکہ پوری دنیا کو آگ میں جلا دیتا ہے۔ ادب اہم چیز ہے، ادب، ادب آرائش عمل کو کہتے ہیں، حسن عمل کو ادب کہتے ہیں۔ مؤدب ہونا یعنی انسان کے ہر عمل کے اندر وہ خصوصیات ہوں جو عمل کو خوبصورت بنا دیں۔ ادب عمل کے ان صفات کو کہتے ہیں جس سے عمل انسان کا بہت حسین بن جاتا ہے، زیبا ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ حسن عمل کو آداب سے آراستہ کرنا، احسان اپنے عمل میں حسن پیدا کرنا، جمال پیدا کرنا، خوبصورتی پیدا کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ محسن اس انسان کو کہتے ہیں جس کی روح میں حسن ہو اور جس کے عمل میں بھی حسن آ جائے۔ جب روح اور عمل دونوں میں حسن آتا ہے، انسان محسن ہے اور اس کا عمل متصف ہے احسان سے۔ والدین کی ضرورت، عرض کیا کہ مال نہیں ہوتا اولاد کا، ان کو اولاد کے احسان کی ضرورت ہے، انہیں نگاہ کرو، نگاہوں سے بھی زیادہ نگاہوں کے حسن کے محتاج ہیں وہ، خوبصورت نگاہوں سے دیکھو ان کو، حسین نگاہوں سے دیکھو ان کو، ان نگاہوں کے اندر پیار ہو، ان نگاہوں کے اندر محبت ہو، ان نگاہوں کے اندر ایسی خاصیت ہو، چونکہ پڑھ لیتا ہے انسان، نگاہیں پڑھ لیتا ہے، یہ ہر انسان کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، ان پڑھوں کو بھی، کہ نگاہیں سب پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کسی کو گور کے دیکھیں وہ پڑھ لیتا ہے، آپ کی نیت سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے مجھے۔ معنی خیز نگاہوں سے دیکھیں، وہ معنی کو طرف توجہ ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کو اشارہ کریں، ادبیات کے اندر، ہر زبان کی ادبیات کے اندر یہ اصطلاحیں ادبی استعمال ہوتی ہیں، غمزہ یا غماز کہتے ہیں، چہرہ انسان کا غماز ہے، غماز غمزہ سے ہے، غمزہ کرنے والے کو غماز کہتے ہیں، غمزہ آنکھ کے اشارے کو کہتے ہیں، ایک ایسا لطیف حسین اشارہ آنکھ کا کہ جس میں انسان کسی دوسرے کو کسی نقطے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ البتہ ادیبوں کے بقول کہ غمزہ ہر آنکھ کا اشارہ نہیں ہے، بلکہ ناز کے ساتھ، ناز بھی ہو اس کے اندر، اس اشارے کو غمزہ کہا جاتا ہے، وہ بالآخر انسان سمجھ جاتا ہے اگر کوئی آنکھ سے اشارہ کرے ناز کے ساتھ۔ جیسے عموماً ماں باپ اولاد کو آنکھوں سے جب دیکھتے ہیں، بچے بھی ماں باپ کی نگاہ پڑھ لیتے ہیں، ماں باپ بھی بچوں کی نگاہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب جو خصوصاً جب انسان جوان ہو جاتا ہے، شادی کر لیتا ہے، بیوی پہ بھی نگاہیں ڈالتا ہے، ماں پر بھی نگاہیں ڈالتا ہے، اور دونوں نگاہوں کا معنی سمجھ جاتی ہیں، دونوں پڑھ لیتی ہیں نگاہیں، کہ ان نگاہوں میں کیا رکھا ہے، زوجہ کے لیے کیا رکھا ہے اور ماں کے لیے کیا رکھا ہے، ان نگاہوں کے اندر ماں کے لیے کتنی لطافت و تراوت ہے اور بیوی کے لیے کتنی، اور بچوں کے لیے کتنی لطافت و تراوت ہے۔ نگاہیں اپنے اندر بہت کچھ رکھتی ہیں۔ محسنانہ نگاہ کرو، وبالوالدین احسانا، احسان ہو یعنی حسن ہو تمہارے دیکھنے میں، خوبصورتی ہو، زیبائی ہو، اتنی خوبصورتی سے دیکھو ان کو کہ ان کو درد و غم و رنج بھول جائے. کیوں قرآن نے کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, اللہ کی بندگی کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان. خدا کے سامنے بندگی کرو, ماں باپ کے سامنے احسان. چونکہ ماں باپ ایک ایسی عمر کو جا پہنچے ہیں کہ اب ان کے دردوں کا, ان کی عمر دردوں والی عمر شروع ہو گئی ہے, ان کے دردوں کا مداوا ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے, میڈیکل سٹور میں نہیں ہے, ان انجیکشنز میں اور کیپسولوں میں اور ان مہنگے اور سستے کلینکس میں نہیں ہے. بعض کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ بہت احسان کیا, فیکٹری بند کی, دکان بند کی, آفس بند کیا, جلدی آیا, ابا کو اسپتال لے گیا, اما کو اسپتال لے گیا, پھر انہیں روز جتلانا کہ آپ کی خاطر میں پورے 15 منٹ کاروبار اپنا چھوڑ کے آیا, آپ کو اسپتال لے کے گیا. اسپتالوں میں نہیں ہے ان کے دکھوں کا علاج, آپ کے رویے میں ہے ان کے دکھوں کا علاج. کئی ماں باپ دوائیں استعمال کر رہے ہیں, ان دواؤں کا نعم البدل اولاد کا احسان ہے. اگر اولاد کے اندر احسان آ جائے ماں باپ کے ساتھ, یہ ماں باپ چھوڑ دیں گے, ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دیں گے, کلینکس جانا چھوڑ دیں گے, علاج معالجے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. یہ اگر اولاد انہیں الہی نگاہوں سے دیکھنے کا ڈھنگ سیکھ لے کہ ماں باپ کو کس نگاہ سے دیکھیں ہم, اگرچہ وہ عمر کے ایسے حصے میں جا پہنچتے ہوتے ہیں جب بالکل بچپن کی حالت ہوتی ہے. انسان جب بلوغ سے پہلے بچہ ہوتا ہے نامعقول ہوتا ہے, اور جب بڑھاپے کے اس عمر میں جا پہنچتے پھر نامعقول ہو جاتا ہے. پہلے بھی عقل نہیں ہوتی, پہلے تو پیدا نہیں ہوئی, پیدا ہو کے پھر زائل بھی ہو جاتی ہے, بڑھاپے کے اندر ختم بھی ہو جاتی ہے. بچوں والی حرکتیں کرتا ہے, تقاضے بچوں والے, ضد بچوں والی. عموماً جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں ضد آ جاتی ہے ان کے اندر, نامعقول موقف اختیار کر کے اس پہ ضد شروع کر دیتے ہیں. یہی وقت ہوتا ہے احسان کا. ایسے وقت میں الجھو مت ان کے ساتھ, ایسے وقت میں اف نہ کہو ان کو, ایسے وقت میں ان کو قانع نہ کرو, دلائل نہ دو ان کے ساتھ, احسان کرو ان کے ساتھ. یعنی آپ کا رویہ خوبصورت رویہ ہو ان کے نامعقول عمل کے مقابلے میں. کیوں کہ کل کو جب آپ بچے تھے اور نامعقول اور سخت نامعقول, اس وقت وہ تنگ نہیں پڑتے تھے, اکتاتے نہیں تھے, اکتاہٹ نہیں آتی تھی. جب آپ بے موقع رو پڑتے تھے رات کو, جب انہیں گہری نیند آتی تھی اور آپ رو پڑتے تھے, یہ موقع ہوتا تھا کہ اٹھ کے آپ کو کھڑکی کھول کے باہر پھینک دیں روڈ پر کہ سونے نہیں دیتا, لیکن آپ نے دیکھا کہ ابھی ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑا. اور اٹھ کے روتے بچے کو ماں باپ, اسی چڑے ہوئے بچے کو ماں باپ الفاظ کیا ہوتے تھے, میں سنے ایک بچہ جو چیخ رہا ہے اور نامعقول حرکتیں کر رہا ہے, جب بھی ماں اس بچے کو اٹھاتی ہے تو بسم اللہ کر کے اٹھاتی ہے, بسم اللہ بسم اللہ کر کے گلے لگا لیتی ہے اس نامعقول کو. اس نامعقول کے نامعقول عمل پر, اس بے وقت رونے پر اٹھ کے بد دعا نہیں دیتی, بسم اللہ کرتی ہے. خوب آپ بھی ایک دفعہ بسم اللہ کر دو, آپ ماں باپ کے نامعقول رویے پر جو آپ کو اچھا نہیں لگتا, آپ پڑھے لکھے ہیں دانا اور انہوں نے ایک ضد کر کے کوئی بات کر دی انہوں نے, آپ بھی بسم اللہ جواباً کہہ دو. یہ آپ کی بسم اللہ ان کے دردوں کا علاج ہے, چونکہ ابھی وہ اسی عمر کو جا پہنچے ہیں. تمام رویے, ظاہر ہے ماں باپ کے ساتھ جب انسان زندگی بسر کرتا ہے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ, انسان کو وہ تمام چیزیں یاد آ جاتی ہیں جن سے ماں باپ گزرے ہیں ہمارے ساتھ, وہ سب کچھ انسان کی آنکھوں کے سامنے دہرایا جاتا ہے. احسان ضرورت ہے. موت کے بعد بھی احسان کرو ان کے ساتھ, موت کے بعد بھی ان کے حق میں خوبصورت اعمال انجام دو, چونکہ وہ عالم برزخ میں منتظر ہیں. نامہ عمل بند ہے, فائل بند ہے, معاف کرنا, فائل نہ فائل عمل کی کھلی ہے, عمل کا میدان بند ہے. عمل نہیں کر سکتے, نامہ عمل کھلا ہوا ہے, نامہ عمل بند نہیں ہوا. یہاں پر محسن اولاد اور اولاد کا احسان ماں باپ کے کام آتا ہے یہاں پر. اس لیے صالح اولاد کو صدقہ جاریہ کہا گیا ماں باپ کے لیے, یعنی مسلسل خیر جس اولاد سے ماں باپ کو پہنچتی ہے صبح و شام. وہ بچہ, وہ فرزند ماں باپ کا صدقہ جاریہ ہے. مؤدب, متخلق, مومن, جس کی باتیں، جس کی شخصیت، جس کے افکار، جس کے اعمال نورانی عمل ہیں، ہر دم اپنے ماں باپ کو کچھ نہ کچھ پہنچا رہا ہے، ہر دم پہنچ رہا ہے۔ اس بچے کے توسط سے جو عمل خیر انجام پاتا ہے، ماں باپ اس کے اندر سہیم ہیں، ماں باپ اس میں شریک ہیں۔ اس بچے کے چھوٹے چھوٹے اعمال سے ماں باپ کی بڑی بڑی مشکلات حل ہو رہی ہیں عالم برزخ میں، کہ جہاں پر نامہ عمل کھلا ہے اور عمل کی توفیق نہیں ہے۔ اولاد کا عمل زندگی سے بھی زیادہ وہاں کام آتا ہے، اس لیے اولاد محسن ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ موت و حیات خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کی ہے، انسان کی زندگی موت و حیات ہی کا تسلسل ہے، جینا اور مرنا زندگی ہے، ہماری ساری زندگی اسی عمل کا نام ہے، مسلسل جینے اور مسلسل مرنے کا نام ہے۔ ایک غالب کے بقول، مرزا غالب کے بقول کے، مجھے ہمیں کیا برا تھا مرنا، گر ایک بار ہوتا، ایک بار مرنا ہوتا تو ٹھیک ہے مر جاتے، لیکن ایک بار کا مرنا نہیں ہے، بار بار کا مرنا ہے، اور یہی ہے زندگی، اسی چیز کا نام ہے۔ قرآن کریم میں بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں نہ ایک مرتبہ زندہ کرنا ہے اور نہ تمہیں ایک مرتبہ مارنا ہے، تم مسلسل موت و حیات سے اپنے مقصد تک پہنچو گے۔ حیات و موت، یہی پر چند روز قبل ایک مجلس میں اس کے تمہیدی بیان میں نے اشارہ کیا تھا کہ حیات نشو و نما کو کہتے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، مخلوقات میں سے کچھ ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہستی و وجود جیسا اللہ نے بنایا ہے وہ ویسے ہی ہیں، پتھروں کو جیسے بنایا ویسے ہی ہیں، مٹی کو جیسے بنایا ویسے ہے، بہت ساری موجودات کو جیسے اللہ نے پیدا کیا ویسے ہی ہیں، کئی ملین سال کے بعد بھی ویسے ہی ہیں، لیکن کچھ موجودات میں کچھ اور خصوصیت ہے کہ خدا نے جیسے ان کو بنایا ہے ویسے نہیں ہیں، بلکہ ان کی ہستی میں فرق آ گیا ہے، ان کی ہستی میں رشد آ گئی ہے، ان کی ہستی میں نشو و نما آ گئی ہے، ارتقاء کا عمل ہوا ہے، تکامل آ گیا ہے ان کی ہستی میں۔ ایسے موجودات و مخلوقات جن کے وجود میں، جن کی ہستی و ذات میں نشو و نما آ جائے، ان کو کہتے ہیں حی، یہ حیات والے موجودات ہیں۔ حیات یعنی نشو و نما، رشد۔ نشو و نما کا دائرہ مختلف ہے، بسا اوقات ایک محدود دائرے کے اندر نشو و نما ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ دائرہ بڑھتا ہی جاتا ہے نشو و نما کا۔ جتنے نشو و نما کے دائرے ہیں اتنے ہی مرتبے ہیں حیات کے، اور ہر حیات کے مرتبے سے، نشو و نما کے ایک مرحلے سے، نمو و رشد کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جانے کے لیے بیچ میں موت حائل ہونا ضروری ہے۔ اگر موت حائل نہ ہو، انسان رشد کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، ظاہری عام معمول کی زندگی کی مثال، مثال اچھی ہوتی ہے مطلب کو سمجھانے کے لیے، ذہن کو تیار کر دیتی ہے مثال، بشرطے کے بعد میں مثال کو چھوڑ دیں آپ۔ مثال کی بھی مثال دیتا ہوں کہ مثال کی مثال ٹی بیگ کی طرح ہے، چائے کی پڑیا، کہ جب آپ آسان چائے بناتے ہیں، پانی گرم کر کے اس کے اندر ٹی بیگ ڈالتے ہیں اور تھوڑی دیر رکھ کے پھر اس کو نکال دیتے ہیں باہر، اور یہ بہترین کام کرتے ہیں، اس میں چائے ڈال کے پھر اسے نکال دیتے ہیں، چونکہ اگر نہ نکالیں تو پینے کے قابل نہیں ہوتی۔ مثال اسی طرح سے ہے، مثال کو ذہن میں لائیں، اتنی دیر ذہن میں رہنے دیں جب تک ذہن رنگ نہیں پکڑ لیتا، تیار نہیں ہو جاتا، اور جو ہی ذہن تیار ہو جائے تو مثال کو اٹھا کے باہر لے جائیں، پھر اصل مطلب کو ذہن میں آنے دیں۔ بعض بھول جاتے ہیں ٹی بیگ نکالنا، اور گھر جانے تک وہ پڑیا ہی پڑی رہتی ہے، اصل موضوع پتہ ہی نہیں بیان کیا ہوا تھا۔ مثال یہ ہے، لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں، یہاں تو ظاہر مکس مجمع ہیں، کاروباری بھی ہیں، غیر کاروباری بھی ہیں، لیکن ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ جو غیر کاروباری ہیں، کسی کاروباری کے ہاں ہی ملازمت بھی ہے ان کی، کسی کمپنی میں ہی جاب کر رہے ہیں اگرچہ کاروبار اپنا نہ ہو، بالآخر بل واسطہ یا بلا واسطہ تعلق کاروبار سے سب کا ہے، سمجھ دیں ان باتوں کو سارے۔ آدمی نے کاروبار شروع کیا چھوٹا سا، اللہ نے توفیق دے دی، منافع ہو گیا، اس کو برکت آ گئی، چاہتا ہے اس کاروبار کو بڑھائے۔ بڑھانے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ایک مرلے کے کاروبار کو دو مرلے کر دیتا ہے، بلکہ بڑھانے کے لیے عموماً ایک لفظ کاروباری لوگ استعمال کرتے ہیں، وائنڈ اپ کرنا، کہ پہلے سلسلے کو ہم نے جمع کرنا ہے، سمیٹنا ہے، کیونکہ نیا کاروبار اور بڑا کاروبار شروع کرنا ہے مجھے۔ مثلاً دکان تھی، اب پیسج بنانا ہے، اب انڈسٹری لگانی ہے، اب فلاں کام کرنا ہے، تو وہ پہلے جو چھوٹا کاروبار تھا اس کو سمیٹنا پڑتا ہے، جم کرنا پڑتا ہے، پھر ایک بڑا کاروبار شروع کرنے کا موقع انسان کو ملتا ہے۔ اسی طرح حیات بھی نشو و نما ہے، رشد ہے، اس کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں میری نشو و نما کا دائرہ چھوٹا تھا، میں چاہتا ہوں ذرا وسیع سطح پر نشو و نما ہو، نمو کا عمل پھیل جائے۔ پھیلنے کے لیے آپ کو موت کے مرحلے سے گزرنا ضروری ہے، اگر بیچ میں موت حائل نہ ہو وہی دائرہ رہے گا جو پہلے تھا، بڑھتا نہیں ہے آگے۔ اس مطلب کو مولا رومی نے خوبصورتی سے بیان کیا ہے، مولا رومی بہت فصیح انسان، بلیغ انسان، بلکہ یوں کہیں کہ لسانی انسان ہیں، انسان گنگے انسانوں کی زبان مولا رومی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں بات ہوتی ہے، کرنا نہیں آتی، بتانا نہیں آتی، دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے۔ کہتے ہیں میرے اندر مطلب موجود ہے لیکن منتقل نہیں کر سکتا۔ وہ مولا رومی کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، وہ منتقل کرنے کے ماہر ہیں، بات جو دل میں خدا نے ڈالی ہے اسے دوسروں تک پہنچانا بڑا ہنر ہے، وہ بھی آسان اور خوبصورت انداز سے۔ کہ پہلا مرحلہ ہستی کا جس کو خدا نے ہستی دی ہے، مرحلہ جمادات ہے، جمادی۔ جمادی یعنی وہ مرحلہ جس میں نمو نہیں ہے، بالکل خاموشی ہے، کسی قسم کا جیسے بنائے ویسے ہے، جیسے پتھر ہے، کنکری ہے، خاک ہے، اس میں رش نشو نما نہیں ہے۔ اب اگر خاک چاہے نشو نما تو اسے عالم خاکی ترک کرنا پڑتا ہے اور ایک مرحلہ دیگر طے کرنا پڑتا ہے، اسے مرنا پڑتا ہے۔ خاک کو اگر موت نہ آئے اس میں نشو نما پیدا نہیں ہوتی، اسے نبات بننے کے لیے، نباتات بننے کے لیے مرنا پڑتا ہے، اور جب وہ نبات بن جاتی ہے خاک تو نشو نما شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کے پتے نکلتے ہیں، اس کا تنا بنتا ہے، اس کی جڑیں نکلتی ہیں، اس میں رشد آتی ہے، نمو آتی ہے، قد بڑھتا ہے، طول بڑھتا ہے، عرض بڑھتا ہے، چوڑائی بڑھتی ہے، لمبائی بڑھتی ہے، گہرائی بڑھتی ہے، اونچائی بڑھتی ہے، ذائقہ بڑھتا ہے، خوشبو بڑھتی ہے، رنگ بڑھتا ہے، شکل بڑھتی ہے، شمائل بڑھتی ہے، متعدد چیزیں اس کے اندر آ بھی رہی ہیں اور بڑھ بھی رہی ہیں۔ یہی مٹی، یہی خاک اب نمو کرنا، اگنا شروع ہو گئی ہے۔ ایک مرحلے تک یہ حیات رہتی ہے لیکن آخر کار یہ دائرہ بھی تنگ پڑ جاتا ہے نمو کا۔ خوب پتے بڑھتے رہیں، شاخیں بڑھتی رہیں، تنا بڑھتا رہے، لمبائی بڑھتی رہے، چوڑائی بڑھتی رہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ بڑھے، اور کوئی ڈائمینشن نہ بڑھے انسان کا یا موجود کا، مخلوق کا، اکتا جاتا ہے۔ تھوڑی سی وسعت آنی چاہیے، کاروبار بڑھنا چاہیے، یہ کاروبار چھوٹا ہے، آگے پھیلنا چاہیے، پھیلنے کے لیے مرنا ہوگا۔ لہذا ایک موت نے آپ کو منتقل کرنا ہے اس مرحلے سے مرحلہ دیگر کے اندر، اور پھر آ جاتا ہے انسان مرحلہ حیات دیگر میں، جہاں نمو کا دائرہ وسیع تر مرحلہ نباتات ہے، اور وہ مرحلہ حیات حیوانی ہے۔ مرحلہ حیات حیوانی میں صرف لمبائی، چوڑائی اور گہرائی اور خوشبو رنگ نہیں بڑھتا، بلکہ اس کے اندر جذبات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، احساسات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ارادہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، خواہشیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، حوث بھی پیدا ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں پیدا ہو گئیں، جبکہ پودے کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ پودے کے اندر حوث نہیں ہے، پودے کے اندر خواہش نہیں ہے، پودے کے اندر احساسات نہیں ہیں، پودے کے اندر جذبات نہیں ہیں۔ مرحلہ حیات حیوانی میں، لمبائی چوڑائی میں نمو کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے تک حیات اسی دائرے کے اندر رہتی ہے، اور پھر یہ دائرہ تنگ پڑ جاتا ہے، کم نظر آتا ہے کہ یہ کم ہے، نشو و نما یہ کم ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھنی چاہیے، اور مرحلہ حیات انسان شروع ہو جاتا ہے۔ مرحلہ حیات انسانی میں انسان کے اندر عقل آ جاتی ہے، تفکر آ جاتا ہے، تدبر آ جاتا ہے، سوجھ بوجھ آ جاتی ہے، فہم آ جاتی ہے، فراست آ جاتی ہے، اور اس کے اندر رشد ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے۔ اور ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب تفکر کی رشد بھی کم پڑ جاتی ہے، محدود نظر آتی ہے، یہ بھی چھوٹی ہے نشو و نما، یہ بھی دائرہ تنگ ہے، اس سے بھی وسیع تر ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ اس مرحلہ عقلانی کے بعد مرحلہ ایمانی شروع ہوتا ہے، حیات طیبہ شروع ہو جاتی ہے۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تم میں سے مرد اور عورت جو بھی عمل صالح انجام دے اور مومن ہو، وہ ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اس حیات طیبہ میں انسان رشد و نمو کرتا ہے، کہ یہاں پر رشد و نمو کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اب ملا رومی کی زبان میں بھی سن لیں یہی مطالب جو عرض کیے ہیں، کہ از جمادی مردم و نامی شدم، مردم از نامی ز حیوانی سر زدم، از حیوانی مردم و آدم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم، بار دیگر گرب میرم از بشر، از ملائک درارم بالو پر، بار دیگر از ملک پران شوم، انچ در عقل اتنا آید ان شوم۔ یعنی میں جمادی تھا اور اس کے بعد مجھے موت آئی، از جمادی مردم و نامی شدم، میں مرا اور مرنے سے میں ہو گیا موجود نامی، نامیاتی موجود، نمو کرنے والا، نشو و نما کرنے والا، پروان چڑھنے والا، ارتقا کرنے والا موجود بنا میں۔ لیکن ارتقا کا یہ دائرہ محدود تھا، نامیاتی وجود کم تھا، رشد تھی لیکن صرف لمبائی چوڑائی میں اور گہرائی میں تھی، تھری ڈائمینشنل گروتھ کم تھی میرے لیے، جبکہ میں چاہتا تھا اس سے زیادہ بڑھوں میں۔ کیا ہو پھر؟ اس لیے میرا تقاضا یہ تھا کہ مجھے حیات دیگر عطا ہو، اس سے بالا تر و اس سے بڑھ کر، لہذا پھر مجھے موت آئی، نامیاتی مرحلے سے مرا اور مر کر میں مرحلہ حیوانی میں پہنچا، اور مرحلہ حیوانی میں میرے اندر اور ابعاد اور ڈائمینشن پیدا ہو گئے زیادہ، اور میں نے ان کے اندر رشد کی، نمو کی، نشو و نما کی، اور نشو و نما کر کے میرے ابعاد حیات اور میرے پہلو زندگی کے بہت بڑھ گئے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے وہ بھی دائرہ حیات تنگ نظر آنے لگا، میں نے چاہا اس سے بھی زیادہ پھیلوں، اس سے بھی زیادہ بڑھے، بڑھانے کے لیے مجھے پھر مرنے کی ضرورت تھی، حیات حیوانی سے پھر میں مرا اور حیات انسانی میں قدم رکھا۔ حیات انسانی میں قدم رکھ کر میری حیات کا یہ آخری مرحلہ نہیں ہے، بلکہ میں نے یہاں سے آگے جانا ہے۔ یہیں پر ملا رومی کا فرمانا ہے کہ یہاں تک تو موت نے مجھے ختم نہیں کیا، یہاں تک تو موت نے مجھے آگے ہی بڑھایا ہے، تو جب موت ختم نہیں کر رہی، آگے بڑھا رہی ہے، تو پھر مجھے موت سے ڈر کیوں لگے، میں کیوں ڈروں موت سے؟ پسچ ترسم کیز مردن کم شدم، میں تو مرنے سے کم نہیں ہوا، مرنے سے آگے ہی بڑھا، موت نے مجھے آدم بنایا، اور اب آدمیت سے آگے بھی مراحل حیات دیگر ہیں، اور وہ حیات ملکوتی و حیات طیبہ ہے، اور وہ حیات طیبہ سے بالاتر حیات اعلیٰ و حیات اخروی ہے، کہ انچ در عقل اتنا آید ان شوم، جو تیری عقل میں بھی نہیں آ سکتا وہ موت مجھے وہاں پہنچا دے گی، جو تو سمجھ بھی نہیں سکتا کہ وہ حیات کا درجہ کیا ہے۔ پس موت اور حیات دونوں کی حیثیت تانا اور بانا کی ہے۔ تانا اور بانا ٹیکسٹائل والے تو سمجھتے ہیں، کپڑے کے کاروبار والے جو بناتے ہیں، البتہ جو پہنتے ہیں انہیں نہیں معلوم ہوگا شاید تانا اور بانا کیا ہوتا ہے۔ کپڑا جب بنا جاتا ہے دو دھاگے چلتے ہیں، ایک دھاگا لمبائی میں ہوتا ہے اور ایک چوڑائی میں ہوتا ہے۔ پہلے لمبائی والا دھاگا، پرانے جو طریقہ تھا، کھڈیوں پہ کپڑا بناتے تھے، وہ ماہرین کاریگر پہلے لمبائی کا دھاگا لپیٹتے تھے کھڈی کے اوپر، اس مشین کے اوپر یا جو چیز تھی، پھر جب وہ تاریں یا دھاگے یا عدد مکمل ہو جاتے کہ اتنے عدد رکھنے ہیں تانے کے، پھر چوڑائی کا دھاگا بڑی ترتیب کے ساتھ اس سے گزارتے تھے، ایک سے اوپر ایک سے نیچے، اس طرح اس کو بانا کہتے ہیں فارسی میں، ایک کو تار اور ایک کو پود کہتے ہیں، تار و پود۔ تار وہ لمبائی کا دھاگا ہے، پود جو اس کے اندر گزارا جاتا ہے اوپر نیچے کر کے زگ زیگ، اردو میں یا ہندی میں اس کو تانا اور بانا کہتے ہیں، تانا و بانا مل کر کپڑا بناتے ہیں، تار و پود مل کر کپڑا بناتے ہیں۔ انسان کی ہستی بلکہ تمام موجودات کی ہستی تانا و بانا اس کا، وہ تو ہستی بنتی ہے، ہستی بنی جاتی ہے تار و پود سے، تانا و بانا سے۔ اس کی تار حیات ہے اور اس کی پود موت ہے، یہ تانا بانا جب ملتا ہے تو انسان کو وہ حیات نصیب ہوتی ہے جو اس کے لیے مقرر کی گئی ہے، حیات انسانی، حیات اختیاری، حیات قابل شایا، قابل شان انسان۔ اگر صرف طول و عرض ہی بڑھ رہا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اور رشد شروع کر دیتا ہے اور ماں باپ روز دیکھ رہے ہیں، تولتے بھی ہیں اس کو، آج ایک چھٹانک اور بڑھ گیا، آج آدھی چھٹانک اور بڑھ گیا، پھر روز ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کا دودھ چینج کرو، اس کی خوراک چینج کرو، وزن کم بڑھ رہا ہے زیادہ بڑھے۔ اگر فقط طول و عرض بڑھ رہا ہے، یہ پودا ہے، طول و عرض کے ساتھ ساتھ اگر اس میں جذبات بھی آ گئے ہیں، یہ حیوان ہے، جذبات کے ساتھ ساتھ اگر اس میں سوجھ بوجھ بھی آ گئی ہے، یہ انسان ہے، لیکن ابھی بھی حیات ایمانی نہیں آئی، ابھی مومن نہیں ہوا۔ جب مومن ہوگا، ایمان اس کے اندر حیات کا ایک مرحلہ دیگر، ایک مرتبہ دیگر ایجاد کر دے گا، جسے حیات طیبہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ تار حیات کے اندر پود موت کے جانے سے ہوگا، یا حیات کے تانے میں جب موت کا بانا داخل ہوتا ہے، اس وقت یہ مرنگ جمتا ہے اور یہ مرحلہ حاصل ہوتا ہے۔ ہم حیات کے عاشق ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، اور موت کے بغیر حیات اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں مارا نہ جاتا تو ابھی مٹی ہی ہوتے سارے ہم، اگر موت نہ ہوتی سارے خاک ہوتے، وہ خاکستر سب مٹی ہوتے، موت نے یہاں تک پہنچایا۔ قرآن بھی یہی فرما رہا ہے، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه فی قرار مکین، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے گارا بنایا، گارے سے سلالہ بنایا، سلالے سے نطفہ بنایا، نطفے کو قرار مکین میں ڈالا، قرار مکین میں علقہ بنایا، علقہ کو مضغہ بنایا، مضغہ سے ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، گوشت کے اوپر جلد لپیٹی، پھر اس سارے پیکنگ کا نام ہم نے انسان و طفل رکھ کر پھر اس میں روح ڈال دی، سم من شانہ ہو خلقا آخرا فتبارک اللہ ہو احسن الخالقین، یہ شاہکار بنایا خلقت کا ہم نے۔ اللہم صلی علی محمد۔ لیکن فلسفہ موت و حیات جو انسان کو یہاں تک پہنچاتا ہے، قرآن ذکر فرما رہے کہ الذی خلق الموت والحیات تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے وہ مملکت۔ پاکستانیوں کو یقین ہے کہ ملک و مملکت کسی اور کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو کہ ہمارے رویے بتاتے ہیں کہ ہم خدا کی ملک کے قائل نہیں ہیں۔ ہم آیات پڑھ لیتے ہیں، کوئی مر جائے تو توفیق ہو جاتی ہے قرآن پڑھنے کی، قرآن کو جہنبینی قرآنی نہیں ہے، مکتب قرآنی نہیں ہے، دین آبائی ہے، سیاست آبائی ہے، نظام آبائی ہے، قرآن ثواب کے لیے ہے، قرآن فقط ہر کام میں ثواب کے لیے ہے۔ چور بھی جب چوری کرنے جاتا ہے تو ایک آدھ سورہ برکت کے لیے پڑھ کے جاتا ہے کہ آگے مالک سویا ہوا ہو، تالا ڈھیلا ہو، پولیس سوئی ہوئی ہو، کوئی نظر نیاز کسی نہ کسی جگہ کر کے جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اہتمام مانوی کر کے جاتا ہے، واپس آ کر پھر بھی شکر کے دو چار جملے زبان پہ جاری کر دیتا ہے کہ مولا کا کتنا لطف ہوا، کرم ہوا کہ مالک سویا ہوا تھا، ظاہر ہے مولا کا ہی لطف تھا، ورنہ اتنی کامیاب چوری کیسے ہو سکتی تھی۔ خوب، یہ سب کے ذہنوں کے اندر موجود ہے یہ چیز کہ جو کچھ کرنا ہے مولا نے کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ معلوم نہیں مولا سے ان کی وہی پنجابی والا مولا مراد ہے ان کا، جو کہتے ہیں مولا جٹ، یہ مولا ان کی مراد ہے، ورنہ قرآنی مولا و دین کی اصطلاح کا مولا وہ تو یہ کام نہیں کرتا۔ اس مولا کا راستہ ولایت کا راستہ ہے، مولا یعنی ولایت، اس مولا کا یہ راستہ نہیں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ملک خدا کے پاس ہے۔ لمن الملک اليوم، آج تو نہیں مانتے ہو تم لیکن ایک دن مان جاؤ گے، اس دن سب سے پوچھا جائے گا، تمام لوگوں سے پوچھا جائے گا، بتاؤ لمن، کس کے لیے ہے ملک؟ لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے آج؟ جواب دو، ملک کس کا ہے، مملکت کس کی ہے، حکومت کس کی ہے، نظام و سلطنت کس کا ہے؟ للہ الواحد القہار، خدا واحد و قہار کے لیے ہے یہ۔ تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ ذات جس کے اختیار میں، قدرت میں ملک ہے، نظام کائنات ہے، مالک بھی ہے، صاحب ملک بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ صاحب ملک بھی ہے، نظام بھی اسی کا ہے۔ جب کائنات اس کی ہے تو نظام بھی اس کا ہو، جب مالکیت اس کی ہے تو ملک بھی اسی کا ہو۔ ملک نظام کو کہتے ہیں، ملک حکومت کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اردو میں ملک مملکت کو کہتے ہیں، ملک سرزمین کو کہتے ہیں، عربی زبان میں ملک حکومت کو کہتے ہیں۔ ہمارا ملک سے مراد ہماری خاک اردو میں، لیکن ملک قرآن کی زبان میں یعنی حکومت، حکومت اللہ کی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، چونکہ اس کو قدرت حاصل ہے ہر چیز کے اوپر، وہ صاحب قدرت ہے، اس کی قدرت ہے ہر چیز کے اوپر۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس نے، صاحب ملک و صاحب قدرت نے موت پیدا کی اور حیات، الذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس نے کیوں موت و حیات پیدا کی، یہ تانا بانا کیوں بنا؟ اس لیے کہ تمہیں احسن العمل بنائے، لِيَبْلُوَكُمْ، تمہیں مبتلا کرنے کے لیے۔ مبتلا کرنا، اس کا معنی عموماً ہمارے تقلیدی ترجمے قرآن کریم کے ان کے اندر ایک جیسا ہی، سب کا معنی امتحان و آزمائش کر دیتے ہیں، لیکن ابتلا، لیبلوکم یا ولنبلونکم، قرآن کریم کی آیت ہے، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، ہم آپ کو آزمائیں گے، ابتلا کریں گے۔ یہاں بھی اب زبان، یہ قرآن، قرآن الہی ہے اور ترجمہ ہندی، سوچیں ہندی ہے ہماری، دین ہندی ہے ہمارا، ہر چیز کو ہم ہندی کلچر میں مانا کرتے ہیں، ہمارا پوری دینی اصطلاحات ساری ان کے ترجمے ہندی ہیں۔ ہندی سے مراد ہندی تہذیب، بر صغیر کی تہذیب، ہر چیز کو ہم اس تناظر میں لیتے ہیں۔ اسی لیے قرآنی نظام، قرآنی معارف ہمارے ذہنوں میں منتقل نہیں ہوتے، قرآن پڑھ کر بھی نہیں ہوتے، الہی اصطلاحات پڑھ کر آبائی دین ذہن میں آتا ہے، جملے الہی ہیں اور دین اور معانی آبائی اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ ہم آپ کو ابتلا کریں گے، ابتلا و بلا، اردو زبان میں بلا کہتے ہیں مصیبت، کسی آدمی کو بھی اگر بدنام کرتا ہو کہتے ہیں یہ تو بلا ہے کوئی بہت بڑی، بلا یعنی ڈرونی چیز، کوئی ایسی آفت خوفناک، اس کو کہتے ہیں یہ بلا ہے نا۔ بلا عربی زبان کا لفظ ہے، قرآنی لفظ ہے، بلا سے مراد آزمائش، وہ آزمائش جس میں کسی شے کی کھوٹ کو دور کر کے اور کسی چیز کے جمود کو توڑ کر، اس کے رکود کو ختم کر کے، اس کے اندر نشو و نما و نموو پیدا کر دی جائے، اس کو کہتے ہیں، اس آزمائش کو ابتلا کہتے ہیں، اس کو بلا کہتے ہیں۔ بنانے کے لیے، کسی کو ماہر بنانے کے لیے کسی کی مہارت کو بڑھانے کے لیے اسے آزمائش میں ڈالنا. مثلاً ایک آدمی ہے, سائیکل چلانا نہیں جانتا, گاڑی چلانا نہیں جانتا, آپ اسے گاڑی دیتے ہیں تاکہ یہ چلانا سیکھ لے, اس کے اندر یہ مہارت پیدا ہو جائے, اس کو ابتلا کہتے ہیں. یعنی یہ وہ آزمائش ہے, یہ وہ ٹیسٹ ہے جس کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک مہارت پیدا ہو جاتی ہے, پہلے نہیں تھی. ابتلا وہ امتحان نہیں ہے جو جانچنے کے لیے لیا جاتا ہے, جب یہ دیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے کہ انسان کو یہ کام آتا ہے یا نہیں آتا. نہ, ابتلا وہ امتحان ہے, آزمائش ہے جس میں یہ پتہ ہے کہ اس کو نہیں آتا. اگر پتہ ہے نہیں آتا تو کیوں آزمائش کر رہے ہو اس کو؟ آزمائش اسی لیے کر رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے, آ جائے اس کے اندر یہ صفت, اس کو ابتلا کہتے ہیں. اس کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے, زیادہ بڑا کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے اس کو امتحان میں ڈالنا, ٹیسٹ کرنا اس کو, یہ ابتلا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے موت و حیات پیدا کیے, لِیَبْلُوَکُم, تمہارے اندر رشد کے لیے, ایک خاصیت بڑھانا چاہتے تھے تمہارے اندر جو پیدائشی طور پر نہیں تھی. تم مادرزاد لے کر نہیں آئے, ہم نے تمہارے اندر پیدا کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ احسن و عملا, تم عمل تو انجام دو گے لیکن اسوا و عمل بن جاؤ گے, احسن العمل نہیں بنو گے. احسن العمل بنانے کے لیے تمہیں ہم نے آزمائش میں ڈالنا ہے. احسن العمل ایک کوالٹی ہے, احسن العمل انسان کی ایک صلاحیت ہے. انسان میں عمل تو مادرزادی ہے, جو پیدا ہوتا ہے تو انسان اپنے اعضاء و جوارے لے کر پیدا ہوا ہے, اور پیدا ہوتے ہی ان کو ہلاتا ہے, ادھر مارتا ہے, ادھر مارتا ہے. اگر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے, اسوا العمل بن جاتا ہے, بدترین عمل کرنے والا. جبکہ اس کا مقصد عمل سے ہوگا, اور عمل بھی جب احسن العمل ہوگا. اس کو احسن العمل بنانے کے لیے موت و حیات کی آزمائش میں ڈالا ہے, موت و حیات کے مراحل میں ڈالا ہے. موت, زندگی, زندگی و پھر موت. یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, تمہیں احیاء کرنا ہے, پھر تمہیں مارنا ہے, پھر تمہیں احیاء کرنا ہے. اس کے نتیجے میں تمہارے اندر دو صلاحیتیں پیدا ہوں گی, ایک عمل کی اور ایک احسن العمل کی. تم احسن العمل بن جاؤ گے. عمل تو سب ہی کر رہے ہیں, اور عملوں نے ہی یہ سب حال کیا ہوا ہے, ہمارا بھی, ہماری سوسائٹی کا بھی, ہماری قوم و ملت کا بھی. بہترین حالات ہوتے اگر لوگ عمل نہ کرتے. بعض لوگ اگر عمل کرنا چھوڑ دیں, بہترین حالات ہوں گے. جس طرح روایت کے اندر ہے کہ اگر جاہل بولنا چھوڑ دیں, آدھی مشکلات بشریت کی حل ہو جائیں گی. اگر جہلا منہ بند کر لیں اپنا, باقی آدھی مشکلات حل ہو جائیں گی اگر علماء بولنا شروع کر دیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا میرے بعد, ایک ایسا وقت آئے گا کہ عالم ملجم ہوگا اور جاہل متکلم ہوگا. لگام, ملجم لگام سے ہے, لگام کی عربی بنائیں تو لجام بن جاتی ہے. جس کے منہ میں لگام ہو اس کو عربی میں ملجم کہتے ہیں, یعنی لگام جس کے منہ میں ڈالی گئی ہو. عالم کے منہ میں لگام ڈال دی جائے گی اور جاہل کی لگام کھول دی جائے گی, اتار لی جائے گی. لہذا جہلا ہر جگہ پر بول رہے ہوں گے, اور عالم بولتے ہوئے سہم جائے گا, ڈر جائے گا. عالم بولنے سے پہلے ہزار استخارے نکالے گا کہ بولوں یا نہ بولوں. اگر کوئی چیز منہ سے نکل گئی تو پھر کیا ہوگا, کیا خطرات مجھے درپیش ہوں گے. اس لیے عالم کے منہ میں لگام ہے اور جاہل کی لگام اتری ہوئی ہے. آدھے مسائل جاہل کی خاموشی سے حل ہو جائیں گے, اور باقی ماندہ عالم کی گفتگو سے حل ہو جائیں گے. اب اس قوم کا کیا حال ہو کہ جس میں عالم ملجم ہو, لگام ہو, اور جس میں جاہل ناطق ہو, جاہل بول رہا ہو. ظاہر مشکلات ہی مشکلات ہیں. یہ مشکلات کے قرآنی اصول و الہی اصول ہیں کہ انسان کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں اگر بعض لوگ عمل چھوڑ دیں کرنا, نہ کریں عمل. جس طرح رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی ہے, دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی ہے. کثرت زہری سنفان, یا کسرہ زہری سنفان، دو قسم کے لوگوں نے میری کمر توڑ دی ہے، عالم متحتک و جاہل متنسک، ایک عالم حتاک نے اور ایک جاہل گستاخ نے، ایک جاہل جو عمل کر رہا ہے اور ایک عالم جو تارے کے عمل ہے، بد عمل ہے و بے عمل ہے، عالم نے عمل روک لیا ہے، جاہل نے عمل شروع کر دیا ہے، ان دونوں نے رسول اللہ کی کمر توڑ دی ہے۔ رسول اللہ کی کمر توڑنا محاورہ ہے، اب آپ یہ نہ کہو کہ رسول اللہ کی کمر ٹوٹ گئی ہے، ہم کسی نیورو سرجن کا انتظام کریں، کسی آرتھوپیڈ کا انتظام کریں، جیسے اپنی کمر ٹوٹتی ہے موروں میں درد ہوتا ہے، یہ محاورہ ہے، محاورے کی زبان سمجھیں۔ ایک مجلس میں میں نے وہ امیر المومنین کے بارے میں جو مشہور ہے کہ امیر المومنین شیر خدا ہیں، ایک مومن بیچ میں سے اٹھا کہا شیر تو حیوان ہے، تو آپ امیر المومنین کو حیوان سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ وہ یہ مجلس پوری اسی موضوع پہ پڑھنا پڑی کہ جب تشبیہ و تمثیل دی جاتی ہے تو وہ ایک پہلو سے ہوتی ہے، وہ یہ روایات کے الفاظ ہیں کہ شجاع تو بہادری مراد ہے، نہ تمام پہلوؤں سے تشبیہ و تمثیل دی جاتی ہے۔ رسول اللہ کی کمر توڑنا محاورہ ہے، کمر ٹوٹنے سے مراد یعنی دین رسول اللہ تباہ ہو جاتا ہے، امت رسول اللہ نابود ہو جاتی ہے، مکتب رسول اللہ تباہ ہو جاتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ دو طبقوں کے ذریعے سے، ایک عالم حتاک عالم بے عمل اور ایک جاہل با عمل۔ جاہل جب میدان میں آ جاتا ہے اور عالم میدان سے باہر چلا جاتا ہے، ان دونوں نے مل کر رسول اللہ کی امت و رسول اللہ کا دین دونوں نے تباہ کر دیا ہے، ان دونوں سے نجات کی ضرورت ہے امت کو۔ اس لیے احسن العمل اگر نہیں ہے انسان، یہ عمل اسوأ العمل ہوگا، تباہ کرے گا یہ اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ اسوأ العمل، اس کو احسن العمل میں بدلنا ہے، موت و حیات اس لیے بنائیے کہ تم احسن العمل بنو، عمل کرو ایسا عمل جس کی صفت حسن ہو، جس کے اندر زیبائی ہو، جس کے اندر خوبصورتی ہو، جس کے اندر توازن ہو، جس کے اندر موزونیت ہو، وہ عمل تمہارا عمل حسین کہلاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سے پیش آؤ، احسان سے پیش آؤ۔ انسان کون سا انسان والدین کے ساتھ احسان سے پیش آتا ہے؟ احسن العمل انسان۔ جو متوازن انسان نہ ہو، احسن العمل نہ ہو، یہ کبھی بھی والدین کے ساتھ احسان سے نہیں پیش آ سکتا۔ والدین کے ساتھ وہ عمل جو والدین کی ضرورت ہے، اس سے سرزد نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے اس سے سرزد ہو، چونکہ یہ احسن العمل نہیں ہے، اسوأ العمل ہے، عمل سو اس سے سرزد ہوتا ہے، تباہی کا عمل اس سے سرزد ہوتا ہے۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ جب بات کرو تو تمہاری بات کے اندر حسن موجود ہو۔ کب حسن موجود ہوگا؟ جب تمہارے اندر احسن العمل آ جائے گا، تم احسن العمل بن جاؤ گے۔ احسن العمل بننے کے لیے تمہیں ابتلا کیا، بنانے کے لیے، موت و حیات کے تانے بانے میں تمہیں دھکیلا، موت و حیات کے نشیب و فراز میں تمہیں ڈالا، اس موت و حیات نے تمہیں احسن العمل بنانا ہے۔ اگر موت و حیات میں گزرتے رہے وہ احسن العمل نہ بنے، نہ مقصد زندگی نصیب ہوا و نہ مقصد موت انسان کو حاصل ہوا، اگر انسان احسن العمل نہیں بن سکا۔ مقصد انسان کو احسن العمل بنانا ہے، احسن العمل ابتدائی مقصد ہے، آخری نہائی مقصد نہیں ہے انسان کا۔ اصلی مقصد، مقصد خلقت انسان، قرب خدا ہے، لقاء اللہ ہے۔ لقاء اللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پڑوس میں جا کے گھر بنا لینا ہے، جنت پہنچ جانا لقاء اللہ نہیں ہے، جنت پہنچ جانا لقاء اللہ نہیں ہے، جنت پہنچنا لقاء حور ہے، لقاء انگور ہے، لقاء کھجور ہے۔ اگر آپ حوروں تک پہنچ گئے، انگوروں تک پہنچ گئے، وہ کھجوروں تک پہنچ گئے، تو خوش نہ ہو کہ خدا تک پہنچ گئے ہیں، خدا کی نعمتوں تک پہنچ گئے ہیں، چونکہ آپ نے پا لیا، حور و انگور پا لیا آپ نے، اللہ تو نہیں پایا ابھی آپ نے۔ جب اللہ کو پا لو گے تو لقاء خدا کہلائے گا، یہ منزل لقاء اللہ کہلاتی ہے، یہی منزل قرب خدا کہلاتی ہے۔ اس منزل کے لیے انسان پیدا ہوا ہے، لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے احسن العمل ہونا ضروری ہے۔
قرآن فرما رہا ہے کہ ہم نے جو انتظام کیا اس لیے کیا کہ تمہیں احسن العمل بنائیں. وہ تمام راستے بے دینی کے راستے ہیں جن میں عمل کے بجائے عمل کے بغیر انسان کو کوئی راہ دکھلائی جا رہی ہو. اور عمل میں بھی احسن العمل کے احسن العمل کے علاوہ کوئی راستہ اگر انسان کو دکھایا جا رہا ہو. احسن العمل نہ حسن العمل, حسن العمل ایک صفت ہے, حالت ہے, احسن العمل ایک حالت دیگر ہے. حسن العمل یعنی تمہارے عمل کے اندر حسن آ جائے, توازن آ جائے. احسن العمل یعنی بہت ہی حسن آ جائے, اعلیٰ درجے کا حسن آ جائے. انسان بہت سارے عمل ہیں, اچھے عمل انجام دیتا ہے, لیکن احسن الاعمال اس سے بالاتر اعمال موجود ہیں. بعض عموماً موازنہ کرتے ہیں ہمیشہ عمل حسن اور عمل سو میں. اگر اسے کہیں کہ اس عمل سے بہتر یہ عمل ہے, کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ گناہ ہے, یہ جرم ہے, یہ معصیت ہے. نہ, یہ معصیت نہیں ہے, لیکن یہ اچھا عمل ہے, لیکن بہت اچھا عمل نہیں ہے. اچھا ہے, بہت اچھا نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف عمل اچھا ہو تو اکتفا کر لیں آپ, احسن العمل کے مقام تک پہنچیں. احسن اعلیٰ ترین مقام جہاں تک انسان اپنا استوار و قویم عمل انجام دے سکتا ہے, جتنی انسان کے طاقت میں ہے, بس میں ہے. عمل انسان کے سامنے ہے, درجات عمل کے انسان کے سامنے ہیں. ان درجات عمل کو سامنے رکھے, مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ تذکر میں نے بہت ساری مجالس میں دیا ہے, بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے, تکرار ضروری ہے, تذکر ضروری ہے. اور وہ نقطہ یہ کہ ہمیں جو دین سکھایا گیا ہے آبائی طرز پر, جس طرح ہم گانے کے سروں پر مذہبی کلام پڑھتے ہیں نا, نعتیں پڑھتے ہیں, قصیدے پڑھتے ہیں, سریں فلمی ہوتی ہیں اور مضمون دینی ہوتے ہیں, وہ ملا دیتے ہیں دونوں کو اور دونوں تشنگیاں انسان کی پوری ہو جاتی ہیں. سر سنگیت کا ذوق بھی پورا ہو جاتا ہے اور معنویت بھی انسان کے اندر گل کے شامل ہو جاتی ہے, خصوصاً جب سر کے ساتھ گل کے اندر روح میں چلی جاتی ہے, روح کی تہ تک جا پہنچتی ہے. ایسی معنویت جس کی سر بہت اعلیٰ ہو. یہ کام کرتے ہیں ہم کہ طرز کسی اور کی ہوتی ہے, آہنگ کسی اور کا ہوتا ہے, دھن کسی اور چیز کی ہوتی ہے, مضمون کسی اور چیز کا ہے. ان دونوں کو مخلوط کر کے ہم بجا لاتے ہیں. دین اس طرح سے ہمیں سکھلایا گیا ہے کہ مضمون دینی ہے لیکن طرزیں آبائی ہیں. آبائی طرز پر الہی دین کو مخلوط کیا گیا ہے. بعض یہ سر میں پڑھنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ فلمی طرز پر یہ گا رہے ہو یا پڑھ رہے ہو, اس کو پتہ نہیں ہے کہ تو جو کچھ کر رہا ہے یہ بھی تو آبائی طرز پر کر رہا ہے. اگر میں فلمی طرز پر کر رہا ہوں تو کون سا الہی طرز پر کر رہا ہے. تیرا کام بھی تو آبائی طرز پر ہو رہا ہے سارا, طرز تیری بھی الہی نہیں ہے. جس طرح علامہ اقبال کا شعر ہے, بڑا خوبصورت شعر ہے کہ نہ قرینہ مجھ میں خلیل کا, نہ سلیقہ تجھ میں کلیم کا, میں ہلاک جادو یہ سامری, تو قتیل شیوائے آمری کا, دونوں مشکل میں ہیں. نہ میرے اندر خلیل اللہ والی کوئی صفت ہے, نہ تیرے اندر کلیم اللہ والی کوئی صفت پائی جاتی ہے. مجھے سامری کے جادو نے مار ڈالا اور تجھے آزر کے تلسم نے ہلاک کر ڈالا ہے. میں ہلاک شیوائے آزری, تو قتیل شیوائے جادو یہ سامری, تو بھی جادوگر کے اختیار میں, میں بھی کسی جادوگر کے اختیار میں ہوں. نہ قرینہ مجھ میں خلیل کا, نہ سلیقہ تجھ میں کلیم کا. خوب, بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا, میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے. ایک مومن کراچی میں آئے, بہت گھبرائے ہوئے, پریشان, ہراساں, کہنے لگے میری زندگی تباہ ہو رہی ہے, مدد کرو میری. کہا میں نے پہلے سے جو ہی بالغ ہوا نیت کی تھی کہ میں کسی مدرسے کی پڑھی ہوئی خاتون سے شادی کروں گا. آخر کار اللہ نے میری سن لی اور مدرسے کی پڑھی ہوئی محترمہ سے میں نے شادی کر لی. وہ تو ہو گئی آرزو پوری, لیکن محترمہ روزانہ میرے سامنے توزیع المسائل اٹھا کے لے آتی ہے. وہ کہتی ہے نہ جھاڑو دینا مجھ پر واجب ہے, نہ برتن دھونا مجھ پر واجب ہے, نہ کھانا پکانا مجھ پر واجب ہے, نہ بستر سنبھالنا, کوئی کام مجھ پر واجب نہیں ہے. حتیٰ بچے کو دودھ پلانا بھی مجھ پر واجب نہیں ہے، بچے کو نہلانا صاف کرنا کچھ بھی مجھ پر واجب نہیں ہے، اور وہ سارا لکھا ہوتا ہے، میں اچھا خاموش ہو جاتا ہوں کہ یہ تو لکھا ہوا ہے ادھر دین ہے. وہ کہنے لگا کہ یہ واقعی لکھا ہوا ہے، یہ ایسی ہی ہے دین. وہ میں نے ان سے کہا کہ تو نے یہ تو عہد کیا تھا کہ بیوی میری مدرسے کی پڑھی ہوئی ہو، تو نے خود ایک دن زحمت نہیں کی، تو بھی آگے مدرسے میں پڑھ کے اپنے مطلب کا دین تو بھی پڑھ لیتا، اپنا چیپٹر تو بھی پڑھ لیتا. کہتے میرا بھی کوئی چیپٹر ہے؟ میں نے کہا تیرا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کے تابع ہے، نان و نفقہ شوہر پر واجب ہے، کہ یہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، نہ میکے جا سکتی ہے، نہ کسی شادی میں جا سکتی ہے، نہ کسی فنکشن میں جا سکتی ہے، کسی جگہ نہ بہنوں کے ہاں، نہ بھائیوں کے ہاں، نہ ماں باپ کے ہاں شوہر کی اجازت کے بغیر جا نہیں سکتی. نان نفقہ اس کا یہ ہے کہ ایک روٹی اور اس کے اوپر پیاز رکھ کر اس کو روز دے دیا کرو، یہ تیرا نان نفقہ ہے. ایک اسپنجی چپل لے کے اور ایک 50 روپے کا جوڑا سال میں لے کے دے دو کہ یہ تیرا نان نفقہ ہے، اور گھر سے قدم باہر نہیں رکھ سکتی. تو توزیع المسائل کے دوسرے صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے. خوش ہوا، کہتے آپ نے میری زندگی بچا لی ہے. انسان جب آدھا دین پڑھے، کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان و نیم ملا خطرہ ایمان. پوری بات پڑھو تاکہ سمجھ میں آئے. یہ باتیں جو لکھی گئی ہیں توزیع المسائل میں حقوق کے بارے میں، یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہیں، یہ زندگی بچانے کے لیے ہیں. زندگی گزارنے کے لیے دین کا اگلا چیپٹر ہے، وہ ہے اخلاق، وہ ہیں اقدار، وہ ہیں مسئولیت، وہ ہیں ذمہ داریاں، وہ ہے تعہد. انسان ان چیزوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، نہ ان فتووں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے جو زندگی بچانے کے لیے ہیں، نہ زندگی گزارنے کے لیے. کہ اپنا سبق صحیح پڑھو اور صحیح یاد کرو اپنا سبق. عزیزان، ہم نے یہ جو سر میں فلمی سروں پر پڑھتے ہیں، ان کو میں بتا رہا ہوں کہ جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں، آپ نے بھی دین تھوڑا سا پڑھا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا کہ سریں ان کی بھی صحیح نہیں ہیں. اگر ہماری فلمی ہے تو ان کی بھی جنتی اور سریں نہیں ہیں. یہ بھی کچھ نہیں کہ عرش سے آئی ہیں آپ کی سریں، اور آپ کی بھی ہندی سریں ہیں. علامہ اقبال کے بقول کہ نغمہ ہندی ہے تو کیا، لئے تو حجازی ہے میری. کہ نغمہ ہندی ہے لیکن لئے دھن تو میری حجازی ہے. نغمہ ہندی ہے تو کیا، لئے تو حجازی ہے میری. خوب عزیزان ایمان، دین جب سیکھنا ہے تو دھن بھی دین کی ہو، نغمہ بھی دین کا ہو، دونوں دین کے ہو. چونکہ دین نے دونوں چیزیں بنائی ہیں، دھن بھی بنائی ہے اور نغمہ بھی بنایا ہے. ہم ایک پڑھتے ہیں ایک نہیں پڑھتے، ہم دھن آبائی لیتے ہیں، نغمہ دینی لیتے ہیں، ان کو ملا کر دیندار بن جاتے ہیں. اور پھر ہمیں فلمی دھنوں کی تو پہچان ہے کہ یہ تو فلم میں سنی تھی، لیکن آبائی دھن کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ بھی تو کسی اور کی دھن ہے، یہ بھی دینی دھن نہیں ہے. یہ دھن و نغمہ دونوں الہی ہونا چاہیے، الہی نغمہ ہو اور الہی دھن ہو، پھر انسان کا عمل خالص عمل ہو جاتا ہے، ورنہ عمل ناخالص ہے انسان کا. دین ہمیں یہ سکھایا گیا کہ آپ نیکیاں کرو، اچھائیاں کرو، بھلائیاں کرو. عموماً بعضوں کو بے حیثیت قوم یہ دین پڑھایا گیا، نیکیوں کا دین، بھلائیوں کا دین. بھلائیوں کا دین، یہ بھلائی کرو اس کے اتنے ثواب ہے، وہ بھلائی کرو اس کا اتنا ثواب ہے، ان نیکیوں پہ اتنا ثواب ہے، ان نیکیوں پہ اتنا ثواب ہے. مولانا صاحب رمضان شروع ہوا، کتاب کھولی انہوں نے اور رمضان کا ثواب بتانا شروع کیا کہ پہلا روزہ 1000 حوریں، دوسرا روزہ 1000 حوریں، تیسرا روزہ 4000 حوریں، پانچواں روزہ 10000 حوریں. مومن ساتھ ساتھ تاجر تھا، حساب کرتا گیا ساتھ ساتھ. جب حساب حوروں کا بہت آگے پہنچ گیا، پریشان ہوا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا مولانا رک جائیے، یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے، یہ اتنی حوریں ہم سنبھالیں گے کیسے ادھر جا کر، یہ تو مشکل کھڑی کر رہے ہیں آپ جتنا ثواب بتا رہے ہیں. آخر جس کے سامنے ارد گرد ملینز حوریں ہوں، وہ پہچان ہی نہیں سکے گا میری کون سی ہے، پڑوسی کی کون سی ہے. اس رش کے اندر مجھے پتا کیا چلے گا؟ یہ ان کا سیریس سوال تھا کہ تو آپ نے آپ تو اپنی طرف سے ثواب بتا رہے ہیں، میری الجھن بڑھا رہے ہیں آپ، مجھے پتا کیا چلے گا، یہ اس رش میں میں کنفیوز ہو جاؤں گا. یہاں پر دین سکھاتے ہیں یہ نیکی کرو، وہ بھلائی کرو، یہ نیکی کرو، وہ نیکی کرو. عزیز من، ایسا ہی ہے، نیکیاں بر دین کا حکم ہے، حسنات دین کا حکم ہے، لیکن دین آدھی بات نہیں کرتا، ادھوری بات نہیں کرتا، پوری بات کرتا ہے. پوری بات پڑھو، مکمل بات پڑھو، اس کا ابتدائیہ بھی پڑھو، اس کا درمیانی حصہ بھی پڑھو، اس کا انتہائیہ بھی پڑھو، پھر دیکھو مکمل بات بنتی کیا ہے، دین کی پوری بات بنتی کیا ہے۔ اس لیے دین کو مجتہد کی ضرورت ہے، مجتہد ہو، دین شناس، وہ تمہیں بتائے کہ دین کیا ہے، خود مجتہد نہ بنو تم، ورنہ ایک آیت پڑھ کر اس پر عمل کرو گے، دوسری آیت خراب کر دے گی، دوسری آیت نظروں سے اوجھلے خراب کر دو گے دین اپنا۔ ایک جوک ہے لطیفہ کے، ایک آدمی تھا، بیوی روٹ کے چلی گئی اس کی، اور اس کو خود کھانا پکانا پڑا، طریقہ نہیں آتا تھا اس کو کھانا پکانے کا، پرانے زمانے کی بات ہے جب وہ دھاگے والے ریڈیو ہوتے تھے، وہ کیا کہتے تھے ان کو، آج کل تو ڈیجیٹل ہیں، پرانے ریڈیو تھے نا انالوگ، وہ سسٹم ان کو گما کے اسٹیشن پکڑنا تھا۔ ان کی مشکل یہ تھی کہ وہ کبھی فریکوینسی ایسی درمیان میں چلی جاتی تھی کہ دو اسٹیشن ایک ساتھ بول رہے ہوتے تھے، تجربہ ہوگا بزرگوں کو تجربہ ہوگا، یہ جوانوں نے تو دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ اس نے ریڈیو آن کیا اور اس میں وہ چینل لگایا جو کھانے کی ترکیب بتاتا ہے، اور ساتھ ہی ورزش کا ریڈیو بھی آن ہو گیا۔ ایک جملہ یہ چینل بولتا تھا، ایک جملہ وہ چینل بولتا تھا، اس نے ترکیب ریڈیو سے سن کے کھانا بنانے کی شروع کی۔ اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ آپ سب سے پہلے چولہا آن کریں، اس نے فوراً چولہا آن کیا، دوسرے چینل سے آواز آئی پھر لانگ جمپ لگائیں، چولہا آن کیا پھر لانگ جمپ لگایا اس نے، پھر وہ کھانے والے ریڈیو نے کہا کہ ابھی دیگچہ چولہے پہ رکھیں، اس نے دیگچہ چولہے پہ رکھا، پھر اس میں آیا کہ 10 بیٹھ کے نکالیں۔ خوب اس طرح دو اسٹیشن پکڑے ہوئے تھے اس نے، اب وہ دیکھیں منظر کیا بنتا ہے کہ انسان ایک بات ادھر سے ایک بات ادھر سے، جب پوری بات نہ اس کی سنی نہ اس کی سنی، یہی حالت دینداروں کی ہے۔ یہ در حقیقت مثال ان مذہبیوں کی ہے جنہوں نے ایک چینل ادھر سے پکڑا ہوا ہے، ایک چینل ادھر سے پکڑا ہوا ہے، دیگچے پہ چولہا رکھ کے لانگ جمپ لگاتے ہیں، لانگ جمپ لگا کے پھر پیاز کاٹتے ہیں، پیاز کاٹ کے پھر 100 بیٹھ کے نکالتے ہیں، 100 بیٹھ کے نکال کے پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ خوب یہ رنگ برنگی دین، متلون دین انہوں نے زندگی میں بنایا ہوا ہے۔ نیکیاں کرو، نیکیاں کہاں کرو، نیکیوں کی جگہ بھی بتائی گئی ہے، نیکیاں کرو، نیکیوں سے پہلے راستہ ڈھونڈو، نیکیوں کا راہ پہلے ڈھونڈو۔ جب تک راہ نہیں مل جاتی تمہاری نیکیاں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی، راہ پہلے ڈھونڈو۔ دین پہلے صراط کا حکم دیتا ہے، آپ روزانہ خدا سے صراط مانگتے ہو، اہدنا الصراط، اے پروردگار نیکیاں کرنے کو دل مچل رہا ہے لیکن اللہ کا اصرار کچھ اور ہے، میرا کچھ اور ہے۔ میں یہ کہتا ہوں فوراً نیکی کا موقع ملے، اللہ کہتا ہے پہلے راستہ ڈھونڈو، اہدنا الصراط المستقیم، پہلے سیدھا راستہ ڈھونڈ، سیدھا انسان بن، جب تجھے سیدھا راستہ ملے گا پھر اس کے اندر جتنی نیکیاں کرنی ہے کر، وہ نیکیاں تجھے پہنچائیں گی اپنی منزل تک، اپنے مقصود تک پہنچائیں گی۔ عزیز آنے من، احسن العمل بننا ہے ہم نے، احسن العمل، بہترین عمل، تشخیص تو پہلے بہترین عمل کون سا ہے، باتوں میں بھی قرآنی موازین، قرآنی معیارات میں سے ایک معیار یہ ہے کہ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، بشارت تو میرے ان بندوں کو کہ جنہیں تمام باتیں معلوم ہیں لیکن ان میں سے سب سے بہترین کی پیروی کرتے ہیں، اعلیٰ کی پیروی کرتے ہیں، احسن القول کی پیروی کرتے ہیں، اتباع، سنتے ہوئے سب کچھ سنتے ہیں لیکن جب پیروی کا وقت آتا ہے سب کے پیچھے نہیں چلتے، سب کی طرف نہیں جاتے۔ فیتبعون احسنا، تم سب سے بہترین، سب سے حسین کی پیروی کرنی ہے تمہیں، جو راستہ سب سے احسن ہو، جو قول سب سے احسن ہو، جو دین سب سے احسن ہو، اس دین کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ کب انسان یہ کام کر سکتا ہے؟ جب احسن الاقوال سمجھنے کی انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ بھی مادرزادی صلاحیت نہیں ہے۔ پاکستانیوں میں ایک دفعہ ایک ایرانی بزرگوار سے بات ہوئی، ہم نے ان سے مذاق کیا، ان کو بری لگ گئی یہ بات، وہ بات یہ تھی، میں یہاں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ان سے یہ عرض کیا کہ مزاحیہ طور پر کہ آپ بہت ذہین ہیں اور اس کے بجائے ہماری قوم میں اتنے لوگ ذہین نہیں ہیں. کہنے لگے کس طرح؟ میں نے کہا ایسے کہ مثلا ایک پاکستانی اگر 20 سال 30 سال ایران میں رہتا ہے تو اسے کوئی ایرانی مسائل کا ماہر نہیں سمجھتا، لیکن ایک ایرانی مثلا وہ ایک دن کے لیے بھی پاکستان نہیں جاتا لیکن وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے پاکستانی مسائل کا. تو یہ ذہانت ہی ہے تمہاری. انہیں بہت بری لگ گئی یہ بات، انہوں نے سمجھا شاید ہم طنز کر رہے ہیں، مذاق کیا. باہر کیف بعض لوگ کچھ طے کیے بغیر احسن کی تشخیص دینا اپنا ذاتی حق سمجھتے ہیں. عزیز آنے من، یہ مادرزادی صفت نہیں ہے کہ احسن کی تشخیص دے سکے انسان. احسن القول، احسن العمل، احسن الصراط، احسن المکتب، اس کے لیے انسان کو کوئی عمر گزارنی پڑتی ہے، انسان کو کوئی وقت گزارنا پڑتا ہے. مادرزادی صفت نہیں ہے کہ پاکستانی، اب یہ پاکستانیوں سے مذاق کروں گا لیکن ظاہر ہے سب کو بری لگے گی یہ بات، یہ ہوتی باتیں بری لگنے کی ہیں، کہ ظاہر ہے جہاں مادرزاد زیادہ لوگ ہوں احسن الدین سمجھنے والے، احسن الدین مادرزادی چیز نہیں ہے. کسی کو خدا نے پیدائشی صلاحیت نہیں دی احسن الادیان سمجھنے کی، کسی کو صلاحیت نہیں دی احسن الکتب سمجھنے کی، کسی کو یہ صلاحیت نہیں دی احسن الحدیث سمجھنے کی، احسن القرآن سمجھنے کی، احسن الکتاب سمجھنے کی، احسن الاقوال سمجھنے کی. یہ صلاحیت انسان میں بڑھانا، پیدا کرنا پڑتی ہے. قرآن کریم بار بار فرما رہا ہے کہ اب برابر ہیں، نور و ظلمت برابر ہیں. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، پاکستان تنہا سرزمین ہے جس کا جواب یہ ہے کہ برابر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کیا برابر ہیں، اللہ کا فرمان ہے، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. تمام دنیا سے جواب آتا ہے کہ نہ پروردگار برابر نہیں ہیں، پاکستان سے جواب آتا ہے برابر ہیں. نہ صرف برابر ہیں بلکہ نہ جاننے والے جاننے والوں سے بہت زیادہ افضل ہیں، برتر ہیں. غلط ہے، اللہ کا فرمانا ہے. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ یہ بگاڑ ہیں دین کے اندر پیدا ہوئے. کیوں لوگ اہل بیت سے دور ہوئے، اس معیار کو چھوڑ دیا. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والوں کو چھوڑ دیا، نہ جاننے والوں کو کہا برابر ہیں، سب ستارے ہیں، جس کے پیچھے چل پڑو وہی ہدایت کا منارہ ہے. کیونکہ برابر ہیں، قرآن کہہ رہے نہیں ہیں برابر، یہ جاننے والے یہ نہیں جاننے والے، ممکن نہیں ہیں برابر ہوں. جب نہ شخصیت میں برابر، نہ عمل میں برابر، نہ نتیجے میں برابر، ناممکن ہے. سب راہیں احسن نہیں ہوتی، سب راہیں احسن نہیں ہیں، ایک راہ احسن ہے. احسن الطریق، احسن القول، احسن المکتب، احسن الحدیث، ایک راستہ ہے احسن. احسن کو انتخاب کرو. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، خداوند نے تمہیں موت میں ڈالا، حیات میں ڈالا، اپنی موت و حیات، نظام موت و حیات، دوسروں کی موت و حیات. آج ہم ایک مادر ارجمن، ایک معظمہ و مغفورہ و محترمہ و معظمہ کی مجلس رحلت میں شریک ہیں، ایک موت کے تذکرے میں. کیوں خدا نے کہا موت کا تذکرہ سنو اور کرو؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس لیے نہیں بیٹھے ہو کہ آپ کی اس نشست کا سارا فائدہ اس مرحومہ کو پہنچنا ہے، نا. اس لیے موت کا ذکر کرو کہ تم احسن العمل بن جاؤ، تم کسی نتیجے پر پہنچو. احسن العمل، خوب آپ دیکھو احسن العمل اس وقت آپ کی مملکت میں احسن العمل کیا ہے؟ جو ہم کر رہے ہیں یہ احسن العمل ہے. ہر آدمی کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے، کوئی گھر میں چپ بیٹھا ہوا ہے، یہ احسن العمل ہے. پہلے تول، اپنے عمل کو تول، یہ احسن العمل ہے. ہر آدمی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں، آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، خواتین کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں، جوان بوڑھے، ان پڑھ و پڑھے لکھے، سب کچھ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. پہلا کام آپ کا یہ تشخیص دینا ہے کہ ہم مکلف بے عمل نہیں ہیں، ہم مکلف بے احسن الاعمال ہیں، احسن العمل کے مکلف ہیں. نہ صرف عمل کرنا ہے، جو جی میں آئے عمل کرنا ہے، جیسا جی میں آئے عمل کرنا ہے، جیسا ہمیں پسند ہو ویسا عمل کرنا ہے. احسن العمل کرنا ہے، آپ نے احسن الطریق پر احسن العمل کرنا ہے. اس وقت احسن العمل قرآن سے پوچھو کیا بنتا ہے؟ ایک ایسی مملکت، ایک ایسی ملت کہ اقبال کے بقول جس کا سب کچھ لٹ گیا ہو، قبضے سے امت بیچاری کے، دین بھی گیا دنیا بھی گئی، ایک لٹی ہوئی امت کے لیے احسن العمل کیا بنتا ہے؟ ضروری ہے، تشخیص ضروری ہے. ہمیں فقیہ چاہیے، مجتہد چاہیے، جو فقیہ ہمیں احسن الدین بتا سکے، احسن العمل، نہ ہمارے ہر عمل کو جائز قرار دے. ایک کام جو عموماً ہو رہا ہے، جو کر رہا ہے اس کو سندیں دی جا رہی ہیں، جیسے جعلی ڈگریاں تعلیمی ادارے، عموماً دینی اداروں سے زیادہ جعلی ڈگریاں نکلی ہیں. یہ جو پکڑی گئی ہیں اور بعض نہیں پکڑی گئیں، جو پکڑی گئی ہیں ان میں ساری دینی اداروں نے دی ہیں، مذہبی اداروں نے صادر کی ہیں. پیسے لے کر جعلی ڈگری دے دی. اب ایک جعلی یہ کام ہے، ایک جعلی کام عمومی ہو رہا ہے. وہ کیا؟ میں جو کر رہا ہوں، سود دے رہا ہوں، سود لے رہا ہوں، دونوں نے اجازت لے رکھی ہے. اور اس وقت تک ہیر پھیر کرتے رہتے ہیں، بات گھماتے رہتے ہیں جب تک اجازت مل نہ جائے. چند روز پہلے ایک نکتہ سنایا تھا کہ مولانا، حرج نہیں، ولادت کا دن ہے، سنا دیں یہ نکتہ آپ کو. مولانا اکیلے تھے، خاندان ان کا، بیوی ان کی کہیں سفر پہ زیارت پہ گئی ہوئی تھی، اکیلے بیچارے کھانا پکاتے تھے، اور ایک بلی بھی ان کے گھر میں تھی. وہ بلی روز آ کے، وہ مولانا کھانا پکا کے نماز میں جاتے دم لگا کے، بلی پیچھے سے آ کے وہ سارا کھا کے چلی جاتی، کچھ کھا جاتی کچھ گرا جاتی. تعجب ہوتا تھا ان کو کہ یہ روز کیوں ایسے ہوتا ہے. ایک دن انہوں نے ٹو میں بیٹھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ بلی ہے. باہر کے آخر ہیلا استعمال کیا انہوں نے اور بلی پکڑ لی. بلی کو پکڑ کر دمکایا، بلی کو کہا کہ یہ آخری مرتبہ ہے تو اس گھر میں گھسی ہے، اس کے بعد اگر تو نے گھر میں گھسی قدم رکھا تو تجھے ذبح کر کے، حلال کر کے، پکا کے کھا لوں گا. بلی بیچاری ڈر گئی، سہم گئی اس تڑی کو سن کر، دھمکی کو، اور خوف و ہراساں گلی میں جا رہی تھی، ادھر سے آگے ایک بوڑھی بلی ملی اس کو، ماہر تجربہ کار، پرانی سیاسی بلی. اس نے پوچھا، بھائی تو پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ پھنس گئی آج مولانا کے ہاں، میں گئی ان کے کچن میں، کھانا کھایا، اس نے پکڑ لیا، دھمکی دی. کہا کیا دھمکی دی؟ کہا دھمکی یہ دی کہ تجھے اگر اس کے بعد آئی تو میں تجھے پکڑ کے ذبح کر کے، حلال کر کے، پکا کے کھا لوں گا. اس بوڑھی بلی نے کہا کہ بالکل خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تجھے پکڑ کے، حلال کر کے، ذبح کر کے کھا لوں گا. بلی حرام ہے شریعت مقدسہ میں، اور بلی کو کوئی شریعت حلال قرار نہیں دے سکتی، کوئی مسلک حلال قرار نہیں دے سکتا. کسی بھی مذہب کا مولانا ہو، تو مطمئن ہو کے اپنا کام جاری رکھ، اور تجھے کبھی بھی کوئی حلال نہیں قرار دے سکتا، لہذا مشکل نہیں ہے. وہ بہت خوش ہوئی جب اس نے شریعت کا حکم سمجھ لیا کہ بلی تو حلال نہیں قرار دی جا سکتی. بلی نے پھر وہی کام شروع کر دیا، دوبارہ پکڑی گئی. تو بلی نے، اب پہلے ڈر گئی تھی، ابھی ڈری نہیں، کہا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ دوبارہ نہیں آنا، اس کچن کے اندر داخل نہیں ہونا، ورنہ تجھے حلال کر کے، پکا کے، کاٹ کے کھا لوں گا. بلی نے ہنس کے کہا کہ زے خیال، یہ کام نہیں ہو سکتا، تو یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ بلی کسی شریعت میں حلال ہو ہی نہیں سکتی، اور تو نے بھی حرام نہیں کھانا، پس تو یہ کام نہیں کر سکتا. اس نے کہا اچھا، یہ کام نہیں کر سکتا. بار کے بلی کو پکڑا، منہ باندھا، ٹانگیں باندھی، ایک تھیلا لیا، اس میں بلی کو ڈالا اور لے کے گھر سے باہر، محلے سے باہر، شہر سے بھی باہر، تحصیل سے بھی باہر، ضلع سے بھی باہر، مولانا چلے گئے سہارا میں. دو تین دن مسلسل چلتے رہے پیدل، چلتے چلتے تھک گئے، آخر ہلاک، تشنگی غالب آ گئی، پیاس غالب آ گئی، بھوک غالب آ گئی، بالکل اس ڈیتھ پوائنٹ پہ پہنچ گئے. جب گر گئے تو انہوں نے بلی کا تھیلا کھولا، تھیلا کھول کے نکالا تو اسے کہا کہ یہ اب اضطرار ہے یہاں پر، اور شریعت مقدسہ کا حکم ہے کہ جب انسان اضطرار میں آ جاتا ہے اس کے پاس جان بچانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو پھر حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، تو تیار ہو جا پکنے کے لیے۔ انہوں نے اس وقت چھری نکالی، بلی کو ذبح کیا، کاٹا، توا ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے وہیں پر چولہا، اور اس اضطراری حالت میں حرام بلی کو حلال قرار دے کر کھا کے داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے واپس آ گئے اپنے شہر میں، آ کے دوبارہ آسودگی سے کام شروع کر دیا۔ ہو جاتا ہے حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا، جو لوگ ماہر فن ہیں انہیں طریقہ آتا ہے۔ بالآخر زیادہ تر وقت اس میں گزرتا ہے، جو آدمی جو کر رہا ہے اس کو جا کر یہ سرٹیفکیٹ دینا کہ بہترین کام کر رہے ہیں، اس سے بڑا تقوی کا کام تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ ایک مومن بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک ساتھی آئے بڑے عرصے بعد چندہ مانگنے، چندے والوں کا بھی ایک خاص لہجہ ہوتا ہے، نفسیات دان ہوتے ہیں بڑے ماہر۔ کہا آ کے بیٹھے، ہمارے چہرے پہ نگاہ ڈالی اور کہنے لگے کہ میں اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک گزارش ریکویسٹ کروں آپ سے۔ ہم نے کہا کریے۔ کہنے لگے کہ ریکویسٹ ہماری یہ ہے کہ آپ روزے کم رکھا کریں، آپ بہت زیادہ کثرت سے روزے رکھتے ہیں اور اس سے آپ کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی ہے، اور آپ راتوں کو بہت زیادہ نماز تہجد پڑھتے ہیں اور اس نماز تہجد کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے گرد حلقے بن گئے ہیں۔ انسان کو عبادت کرنی چاہیے، لیکن اتنی عبادت جتنی آپ کرتے ہیں اتنی نہ کریں، صحت خراب ہو جائے گی، صحت ہو تو دین بھی ہے اور سب کچھ ہے۔ کہنے لگے میں دل میں سوچا کہ میں تو رمضان کے روزے مشکل سے رکھتا ہوں، صبح کی نماز بھی کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا ہوں، تہجد تو کبھی نصیب ہوئے ہی نہیں، ان کو میرے چہرے سے کیسے ساری باتیں پتہ چل گئی ہیں۔ وہ شیشے میں اتار رہے تھے ان کو، چونکہ انہوں نے چندہ لینا تھا ان سے، یہ سرٹیفکیٹ دے رہے تھے زہد و تقویٰ کا۔ یہ مضبوط آدمی تھا، اسے اپنے اندر کی خبر تھی، من آنم کے من دانم، مجھے پتا ہے میں کتنا بڑا زاہد و متقی انسان ہوں۔ لیکن ماہرین ایسی سند دے جاتے ہیں، وہ یہ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی سود کھا رہا ہے، اس میں جی یہی رزق حلال تو آپ کما رہے ہیں، لوگوں کو سیکھنا چاہیے آپ کے پاس آ کر رزق حلال کا طریقہ، وہ ایسی سندیں دے کے جاتے ہیں نا۔ عزیز من، ممکن ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں میں خود گمان کروں یا دوسرا کوئی آ کر مجھے تسلی دے جائے کہ یہ عمل احسن العمل ہے، لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ پہلے پرکھو معیار، احسن العمل کا قرآن نے معیار مقرر کیا ہے، اس میزان پہ تولو۔ اگر احسن العمل اس میزان پہ تولنے کے بعد احسن العمل بنتا ہے پھر اس کو جاری رکھو، اگر نہیں بنتا اس عمل میں نظر ثانی کرو، یہ عمل اگر حسن بھی ہے اس کو احسن میں تبدیل کرو کہ احسن العمل کون سا ہے۔ ہر مومن معیاروں کا دین و ملاقات کا دین اپنائیں۔ احسن العمل وہ انسان کرتا ہے جو محسن ہو، ان اللہ یحب المحسنین، خدا محسنوں کو پسند کرتا ہے، صاحبان احسان کو پسند کرتا ہے۔ محسن جس کی ذات میں بھی حسن آ جائے اور جس کے عمل میں بھی حسن آ جائے۔ چونکہ وقت محدود ہے، یہ موضوع جاری ہے، ساری بات آج رات ہی نہیں کرنی، آپ نے مزید بھی جا کر اپنے اوقات شب انجام دینے ہیں، یہیں پر آپ کی زحمت تمام کرتے ہیں۔ احترام امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام میں ذکر مصائب نہیں پڑھتے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اس کے بجائے دعا خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بجا لاتے ہیں، اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خداوند بحق محمد و آل محمد، بحق اسماء حسنا خود، بحق اولیاء، بحق انبیاء، بحق ائمہ اطہار، بحق شہداء، بحق صالحین، خداوندہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارشر و بلیہ سے محفوظ فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت مسلمہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، خدا بندہ امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، ملت تشیع کے اندر وحدت و اتحاد برقرار فرما، ملت پاکستان کے اندر وحدت و اتحاد برقرار فرما، امت اسلامیہ کے اندر وحدت و اتحاد برقرار فرما، خداوندہ اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، ان جوانوں کو غیرت و شجاعت عطا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام دنیا میں بالخصوص ممالک اسلامی و بالخص مملکت پاکستان میں نظام ولایت و امامت کے قیام کی توفیق عطا فرما، آپ تمام مرحومین کے لیے بانیان مجلس خصوصاً برادر ارجمان کی والدہ معظمہ مرحومہ و مغفورہ کے لیے، ان کے والد گرامی مرحوم و مغفور کے لیے، اور دیگر اعضائے خاندان جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، حاضرین مجلس، منتظمین مجلس، بالخصوص شہداء و بالاخص شہد امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین. درود پڑھیے محمد و آل محمد.